लेकिन यहाँ पर सारी मुसीबत आ रही होती है कि आया अब दोबारा गिरेगा और پر فیصلے زندگی اور موت کے فیصلے بن جاتے ہیں. مثلا اگر کسی نے 50 پر خریدا تھا اور اب مثال کے طور پر اٹھ کر 40 پر آیا, تو اس کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو بیچے 10 روپے کا لاس لے 12 آئے, لیکن 10 کا لاس ہوا ہے, لیکن ابھی بھی بہتر صورت ہے نا, چونکہ 35 پر کا جا رہا تھا 15 کا لاس مارا. دوسرا راستہ یہ کہ نہیں, اس موقع پر اور پرچیز کرے اور پرچیز کرے, اب 40 پہ خریدے گا, اب اگر 50 ہوا تو اس نے اینڈ میں جا کر 0 پر اپنے آپ کو باہر کر لیا, یا مثال کے طور پر بغیر نقصان 10 روپے اور الٹا کما کر 40 روپئے میں خریدے گا, 50 میں بیچے گا تو 10 روپئے اور کما کے باہر جائے گا. اب دو فیصلوں سے ایک کرنا ہے, یا جو ہے وہ نکال دو یا اور خرید دو. صحیح ہے, اب دنیا اس جگہ پہ کھڑی ہے, دنیا اس جگہ پہ کھڑی ہے, ایک دن آ کر چلا گیا ہے, حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اب دنیا کوئی فیصلہ کرتا ہے یہ انتہا تھی جو گزر چکی ہے یا کہ نہیں, اب یہ انتہا اور آئے گا. صحیح. اچھا, جو نظام چلانے والے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہیں گے یہ انتہا تھی جو گزر گئی ہے, پبلک پیسہ لگائے. پبلک پیسہ کیوں لگائے؟ تاکہ جب دوبارہ کو نہیں چلایا جائے, تو یہ جو پیسہ بچا پوچھا لوگوں نے لگایا ہے اپنی زندگی نکال کر, وہ بھی ہتھیار کیا جائے. دو امکان دنیا میں آئے گا, ایک یہ ہے کہ ایک ریسیشن اور آئے گا, اور وہ جو ریسیشن آئے گا وہ پچھلے والے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا, وہ جو ابھی بچ رہے ہیں, جو کمپنیز بچ رہی ہیں ان کو بھی لے کے ڈوب جائے گا. دوسرا یہ کہ نہیں, جو ہونا تھا ہو چکا, اب معاملہ بہتری کی طرف جائے گا. اچھا, اس کو کیسے جج کیا جائے کہ جو ہونا تھا ہو چکا اور اب معاملہ بہتری کی طرف جائے گا؟ ایک اوپینین یہ ہے کہ برطانیہ نے اور جارج بش نے اور اوباما نے اپنے پہلے سال میں, ان دونوں تینوں نے ملا کر برطانیہ کی طرف سے اسٹیمولس پیکیج آیا. اسٹیمولس پیکیج وہ پیسہ ہے جو اچانک ایک حساب میں ڈالا جاتا ہے تاکہ گرتی ہوئی صورتحال کو خطرے لیبر بنا دیا جائے. بالکل ایسے جیسے کسی کی دکان بند ہو رہی ہے, دکان بند ہو رہی ہے, اس کے پاس خریدنے میں کچھ نہیں ہے, اچانک کوئی آدمی اس کو 5 لاکھ روپئے دے دیتا ہے, کہتا ہے کہ ہماری دکان بند ہو رہی ہے, میں 5 لاکھ روپئے دیتا ہوں, تم اپنی دکان بھرو. اب جب دکان بھرے گا تو دو امکان ہیں, یا تو پہیا دوبارہ چل گیا, اور لیکن اگر ڈوبا تو کیا ہوا, یہ 5 لاکھ بھی گئے, وہ تو پہلے ہی مخصوص تھا, پہلے ہی اتنا قرضوں کا فصل تھا, وہ نہیں دے سکتا تھا, یہ 5 لاکھ بھی گئے. تو ابھی کیا ہوا کہ ریسیشن آیا, انگلستان نے اور برطانیہ نے دو دفعہ اسٹیمولس پیکیج اناؤنس کیا, اور اس کا جو مجموعی اس کی مجموعی اماؤنٹ جو اب تک دنیا میں لگ چکی ہے وہ تقریباً 2.5 ٹریلین ڈالر, 2500 ارب ڈالر. میں بہت لوگوں کہتا ہوں یہ رقم ہم لوگوں کی سمجھ سے بہت باہر ہو جاتی ہے, یعنی ہم لوگوں کے لیے فرق نہیں پڑتا 250 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں, 2500 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں, ہم رقم کو بہت زیادہ نہیں سمجھ پاتے, لیکن بہرحال بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے. اس کا مقاصد آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 10 ارب ڈالر, اور دنیا میں جو پیسہ لگایا گیا ہے وہ 2500 ارب ڈالر ہے, جو ان تین لوگوں نے لگایا, ایک دفعہ ہندوستان نے, دو دفعہ امریکہ نے. اچھا, یہ جو 2500 ارب ڈالر لگا ہے, 2.5 ٹریلین ڈالر تعمیر کیا جائے گا, آیا اس سے دکان بھری بھی نظر آئے گی یا نہیں نظر آئے گی؟ تو یہ سی بات ہے کہ بھائی کچھ تو دکان بھری بھی نظر آئے گی, 2500 ارب ڈالر لگا ہے. تو جو لوگ بدزنی رکھ رہے ہیں ہماری طرح, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو دکان بھری بھری نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ سے کہ آپ نے 2500 ارب ڈالر لگایا ہوا ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں بہتری آ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ 2500 ارب ڈالر لگ گیا تو بہتری آنی ہی آنی ہے. لیکن یہاں فیصلہ کون چیز کیا ہے؟ فیصلہ کون چیز یہ کہ اعداد و شمار بہتری کی تائید نہیں کر رہا, کسی بھی قسم کے کوئی اعداد و شمار بہتری کی تائید نہیں کر رہا. تین باتیں میں سلسلے میں آپ کے اندر درج کروں گا اور اس کے بعد آگے اس کو بڑھاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئی اعداد و شمار بہتری کی تائید نہیں کرتے. بہتری کسے کہتے ہیں؟ بہتری اسے کہتے ہیں کہ اتنی نوکریاں بنے کہ 2 سال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوئے تھے وہ سب روزگار پہ واپس آ جائیں. اتنی نوکریاں لگیں کہ 2 سال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوئے تھے وہ سب روزگار پہ واپس آ جائیں. نہ صرف یہ کہ نوکریاں نہیں لگ رہی, بلکہ جو نوکریاں ختم ہو رہی ہیں ان کی اسپیڈ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے. بس یہ ہوا, جس اسپیڈ سے نوکریاں ختم ہو رہی تھیں اس کی اسپیڈ پہ تھوڑی سی کمی آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. امریکہ ہی کے مختلف رہنما اس بات کا مسلسل اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال جلدی صحیح نہیں ہوگی, ये सूरत हाल जल्दी सही नहीं होगी। अगर स्टिमुलस पैकेज होता है तो अचानक सूरत हाल बेहतर होती है और बेहतर होती चली जाती है। अगर इसमें बेहतर होना होता है तो ऐसे है कि फर्ज कीजिए एक इंसान है मजबूर इकतसादी टर्म्स में अगर बात करें तो बड़ा दफा क्लियर नहीं हो पाती बात। फर्ज करें एक आदमी है आपके सामने रश खाके गिर गया है, रश खाके गिर गया है। दो इंसान है, या तो ये कि मामूली सी कोई कमजोरी थी तो आप क्या करें इसको कोई ताकत का इंजेक्शन लगा दीजिए। जब आप ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे थोड़ी देर चलेगा और चलता रहेगा, कमजोरी थी बात ताकत का इंजेक्शन लगा मामला खत्म हो गया। अच्छा फर्ज करते हैं कि मामूली सी कमजोरी नहीं थी, असर खुदा ना करे कोई गहरी बीमारी थी इसे, सर इस बेचारे को खुदा ना करे मिसाल के तौर पर कोई एड्स ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसी कोई हेपेटाइटिस टाइप की बीमारी लगी हुई है, खुदा इस खातिर उसका कोई इजहार हुआ है और ये गिरा। अच्छा अब आप इसको ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, शायद एक आध दिन निकाल लें। अच्छा उसके बाद फिर लड़खड़ाना शुरू कर दे तो ये किस बात की अलामत होगी कि मामला मामूली कमजोरी का नहीं था, कुछ और ऐसे ही था। आपको बुखार हुआ, आपने टैबलेट ली, आपका बुखार उतर गया, फिर दोबारा नहीं चला, अब मामला खत्म हो गया। ठीक है, आपने बुखार हुआ आपको, आपने टैबलेट ली, बुखार उतर गया, फिर देर बाद फिर चढ़ गया। अब आप क्या करेंगे, फिर एक टैबलेट ली, फिर बुखार उतरा, फिर दोबारा चढ़ गया। अभी तक सोचेंगे कि मामूली बुखार है, कोई मुश्किल है क्यों सही क्यों नहीं होता है। स्टिमुलस पैकेज आया 2500 अरब डॉलर लग गए और ये अभी भी लड़खड़ा रहा है, इसका मतलब है ये पनपने वाली चीज नहीं, वरना इसको अपने पांव में खड़ा हो जाना चाहिए था। अगर मुश्किल हल्की होती तो 2500 अरब डॉलर लगने के बाद दुनिया की कंपनी को खड़ा हो जाना चाहिए था, इसमें कोई खराब बातें नहीं रहनी चाहिए थी, इस पर खूब अच्छी तरीके से घूमना चाहिए था और नहीं घूमना। मिसाल के तौर पर अभी सातवां महीना खत्म हो रहा है, आठवें आप दाखिल हुए, आठवें महीने में दाखिल होते होते अमेरिका में 90 से ज्यादा बैंक बैंकरप्ट हो चुके हैं इस एक आठ महीने के अंदर। अगर इस स्टिमुलस पैकेज ने काम कर लिया था और ये सब का सब सही हो गया था तो बैंक्स क्यों बंद हो रहे हैं, बैंक्स क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं। जो स्प्रेड बनानी चाहिए थी, इक्तिसाद के पहिए को घूम जाना चाहिए था, लोग जो बैंक से कर्जा ले रहे थे उसकी मिकदार बढ़ जानी चाहिए थी, घरों की गिनती में कीमत को उठ जाना चाहिए था, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जानी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है वाजे अलामत है ये बैठे और मैं अंतर राष्ट्रीय रविश में भी अमरीकी हरकर रहनुमा अपनी आवाम से ये कह रहे हैं कि मुतमैन रहिए इतनी जल्दी सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जानते हैं कि सही नहीं हुआ है और आगे भी सही होने का इम्कान नहीं है, अपनी आवाम को ये नहीं कहना चाहते कि ये दोबारा बैठेगा। तो वो कम से कम क्या कह रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं कि इतनी जल्दी सही नहीं होगा। जबकि मैंने आज की आपकी खिदमत में अगर 2500 अरब डॉलर लगे थे तो इसको बिल्कुल सही होना चाहिए था, अपने पाँव पर खड़ा हो जाना चाहिए था। मैं फिर इस सूरत हाल को फिर तर्ताब करता हूँ, आपकी खिदमत में मुतमैन हो गया कर रहा हूँ ये गिरे, मुतमैन कर रहा हूँ कि कोई इम्कान नहीं है। मैं 3 महीने का ब्रेक इसलिए लिया कि जो बातें हम लोग सोच रहे हैं वाजह हो जाए कि गलत है। ठीक है, जान छूट गई, एक एतराफ करने में क्या जाएगा कि जो सोचा था वो सब गलत निकला। 3 महीने बाद अपनी हिम्मत नाज कर रहा हूँ, कोई शुभा नहीं है कि ये डूबना, इसमें कोई शुभा नहीं है कि इसमें डूबना और इस हालत में फिर खराब होना है। और अब जो खराब होना है और नहीं जानते फिर क्या होना है, यानी आप जानते हैं और मैं बार बार आपकी हिम्मत नाज कर रहा हूँ कि अब क्या होना है। और इसको आप नेट वगैरह के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की प्रेडिक्शन में बहुत आसानी से देख सकते हैं, जाइए जरा सा नेट के ऊपर थोड़ा सर्च कीजिए और सर्च के ऊपर इकोनॉमिक प्रेडिक्शन या इस टाइप की चीजों के अंदर देखने की कोशिश कीजिए कि उनके जो स्कॉलर्स हैं इस मामले के अंदर क्या राय दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात थी वो ये कि एक जंग हमारे अगर आपके सामने थकती है, अगर ये सोचें कि क्रश नहीं होगा तो जंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये सोच लें कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया का इकतसादी निजाम क्रश होने वाला है, अगर ये क्रश नहीं होता तो जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर असम्पशन ये कि क्रश होने वाला है फिर जंग खत्म होने वाली है, सही है। यानी अब ये जो जंग होने वाली है इसका क्या स्केल है कि ये होगी या नहीं होगी, वो ہی اس کے لیے اقتصادی صورتحال. اگر امریکہ کی اقتصادی صورتحال دنیا کی اقتصادی صورتحال خراب ہوگی یہاں پر ایک جنگ ہوگی. اچھا اب ممکن کو یہ پوچھیں کہ اقتصادی صورتحال خراب ہونے کے نتیجے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. جب کوئی آدمی غربت اور فخر کے اندر پھنس جاتا ہے تو کہ وہ جنگ کرتا ہے تو اسے دوسرے طرح اور خراب ہوتی ہے. امریکی نظام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسلحہ سازی کے نظام کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. ان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے جب دنیا کے چند امیر ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ان کو لوٹنے کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. کسی ایسے ملک کے اوپر جنگ ہو جس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہو تو اس ملک کو لوٹنے کا ٹائم ملتا ہے. اس وقت دنیا کے ریسورسز میں اب تک نہ لوٹنے والے ممالک ہیں ان میں سر فہرست ایران ہے. اب تک نہیں لوٹا
تو کچھ وقت پہلے میں ایک
کوئی مجھے سنا رہا تھا ایک رپورٹ کے حوالے سے تو اس نے کہا تھا کہ تقریباً دنیا کی ریسورسز مین ریسورسز جن کے اوپر اقتصاد چل رہی ہوتی ہے اس کا لگ بھگ 20% صرف ایران کے اندر ہے. تیل کے اعتبار سے, گیس کے اعتبار سے, معدنیات کے اعتبار سے. اگر ان سب کا دنیا نے ایوریج نکالے تو دنیا کا ایک ایوریج 20% ایران کے اندر موجود ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کتنی بڑی دولت جمع ہوئی. اور اگر امریکہ کا اقتصادی نظام اور وہ درخت عالمی اقتصادی نظام مکمل تباہی کی طرف گیا تو امریکہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گا, وہ اس جگہ کے اوپر حملہ کرے گا. چلو اگلا سوال, حملہ اب تک تو نہیں ہوا ہے, آگے امکان نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ آگے امکان نظر آتا ہے نہیں آتا؟ اس پہ میں عرض کرتا ہوں. درود محمد علیہ وسلم. ایران کے کچھ حامی ہیں اور ان حامیوں سے امریکہ خوف کھاتا ہے, امریکہ خوف کھاتا ہے کہ یہ لوگ کارروائی کریں. ان حامیوں میں دو حامی سر فہرست, ایک لبنان جس میں حزب اللہ, دوسرا سیریا شام, امریکہ سے خوف کھاتا ہے کہ یہ لوگ کوئی حرکت کریں گے. اس کے علاوہ کچھ عوامی سطح پر ایران کے حامی ہیں اور ریسنٹلی ترکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. پہلے ترکی اس کیلکولیشن میں نہیں آ رہا تھا, اب ترکی بھی ایران کے حامیوں میں بڑے نمبر میں آ رہا ہے. صحیح. اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنا ہے, ہمیشہ عرض کرتا ہوں اس سے پہلے ایران کے حامیوں کو خاموش کرنا پڑے گا. خاموش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا حزب اللہ, اس کو خاموش کرنا پڑے گا. فلسطین کے اندر حماس, ان کو خاموش کرنا پڑے گا. سیریا کی گورنمنٹ, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی نیگوشیشنز کرنی پڑے گی, اس کے ساتھ کچھ لین دین کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر فرض کر دیتے ہیں اگر ترکی اپنے ارادوں میں سنجیدہ ہو, ترکی باخیر ایران کا ساتھ دینا ہو, اس کا مطلب ہے ترکی کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کرنا ہوگا. آج کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, ہم دیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. مثلا سب سے بڑی جگہ جس کو ایران پر حملے سے پہلے یقیناً خاموش کرنا ہوگا وہ کون سی ہوگی؟ سب سے بڑی مشکل اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے جس کو ایران پر حملے سے پہلے یقیناً خاموش کرنا پڑے گا وہ حزب اللہ ہے. اچھا اگر آپ لبنان کے محاذ پر کوئی جنگ چھڑتی دیکھیں یہ اس بات کی علامت ہوگی ایران پر حملہ شروع ہونا ہے. ایران پر حملہ شروع ہونا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا لبنان اور اسرائیل کے محاذ پر چھوٹی سی ایک جھڑپ ہوئی تھی جس کے اندر تین چار لوگ مارے گئے تھے اور اس سے پہلے خیر اسرائیل لبنان کی فضائی سرحدوں میں مخالفت ہزاروں دفعہ کرتا ہے, ہزاروں دفعہ کرتا ہے. ٹینشن ہوا, چھوٹی سی ایک جنگ کا چانس بننا شروع ہوا. اقوام متحدہ نے اس میں دخالت کی اور ایک مسئلہ اور پوٹینشیل کی بات کی ہے جس کے اوپر ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم لبنان کے سابق وزیر اعظم کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس قتل کی تحقیقات میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ حزب اللہ ملوث ہے, حزب اللہ ملوث ہے, تو حزب اللہ کے اوپر لبنان میں بہت شدید دباؤ بڑھے گا, بہت دباؤ بڑھے گا اور لبنانی گورنمنٹ عین امکان ہے کہ حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرے گی. یہ پوٹینشیل ہے جنگ کا, یہ جنگ کا پوٹینشیل ہے. اگر اقوام متحدہ کی ٹیم حزب اللہ کو ملوث کر دے سابق وزیر اعظم کے قتل میں, اس
इसका मतलब ये यहाँ पे जंग होगी, इसका मतलब यहाँ जंग हो जाएगी। अच्छा, उस जंग की नौयत कई हो सकती है। एक जंग की नौयत ये कि यहाँ पर अमरीका डायरेक्ट हमला करे हिजबुल्लाह के ऊपर, उसको चलने की कोशिश करे। जब तक अमरीका के बस में हो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं हिजबुल्लाह से झगड़ा करना सस्ता काम नहीं है, बहुत महंगा काम, इसमें अमरीकी बहुत हारी थी, तो वो इस काम को नहीं करेंगे। उनके सामने ऑप्शंस क्या है, उनके सामने एक ऑप्शन ये है कि वो इसराइल से कहेंगे तुम ये काम करो, सही। और मैंने आज कर चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं आप, के इसराइल ने 2 साल पहले कोशिश की थी और कामयाब नहीं किए थे। इसका मतलब है मुमकिन है अमरीका और इसराइल ये सोचें कि इनको खत्म करना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, इनको बिजी रखना चाहिए। बिजी रखने के लिए ऑप्शन ये है कि ये सिविल वॉर शुरू करें, सिविल वॉर शुरू करें। तो इसका पैटर्न क्या बन सकता है, 2-3 इम्कान। या तो अमरीका और इसराइल सोचें इसको खत्म करो, इसको खत्म करो किसी तरीके से, दोनों कहीं से मिल मिलाकर हिजबुल्लाह के ऊपर कोई बहुत बड़ा आदमी ना इसमें हमला कर डाले, बहुत बड़ा हमला कर डाले और इसको खत्म करने की कोशिश करें, एक इम्कान। दूसरा इम्कान ये है कि अमरीका ये सोचेंगे हिजबुल्लाह हमला करते हैं हमारे बंदे बहुत मरेंगे। इसराइल तो पहले ही कोशिश कर चुका है, उसमें नाकाम हो चुका है, यकीनन अब इसराइल के सामने जो हिजबुल्लाह है वो 2 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है। तो अमरीका और इसराइल कहेंगे नहीं, इसको मारना मुमकिन नहीं है लेकिन मशगूल करना जरूरी है। अगर मशगूल करना जरूरी है तो फिर आसान रास्ता ये होगा उनके लिए कि वो लुबनान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू करें। दोनों सूरत में लुबनान के वजीर आजम के कत्ल का कुछ ना कुछ इल्जाम हिजबुल्लाह पर लगना जरूरी है, कुछ ना कुछ इल्जाम लगना बहुत जरूरी है। अब ये रिपोर्ट कुछ वक्त में आ जानी चाहिए मंजर आम के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर हिजबुल्लाह, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की उस टीम ने जिसने कत्ल की तहकीकात की है हिजबुल्लाह को मुलव्वस कर दिया इस केस के अंदर, इसका मतलब है जंग का इम्कान बहुत ज्यादा है। या सिविल वॉर जो लुबनान के अंदर चलेगी, या अमरीका और इसराइल की एक मुश्तरका है कि जो वो लुबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के ऊपर करेंगे और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए एक इंडिकेटर यहाँ से लुबनान के मामले में ये बनता है। अलबत्ता ये जो छोटी छोटी जगह पे हैं इनमें भी इम्कान है, इम्कान है छोटी छोटी जगह पे। चूंकि अगर आपको याद हो 2 साल पहले जब जंग शुरू हुई थी तो किसी बड़ी जगह से शुरू नहीं हुई थी। इसराइलियों ने एक जगह पर हमला किया था, हमला करने वाले फौजियों में से एक को हिजबुल्लाह ने कैदी बना दिया था, यहाँ से जंग शुरू हुई। और 2 साल पहले भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी जिसकी वजह से जंग शुरू करना वाकई रीजनेबल लगता हो, तो यूं ही जंग शुरू हुई थी। ऐ मुमकिन है कि इस वक्त भी किसी एक झड़प से इस जंग का आगाज हो जाए। बहरहाल मैं तकरीबन यकीन रखता हूँ कि ईरान पर हमले से पहले वो इस काम को जरूर अंजाम देंगे, हिजबुल्लाह को कहीं बिजी करेंगे या हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उस पर उसके बगैर ईरान पर हमला करना इंतहाई बड़ी हिम्मत हो, इंतहाई बड़ी हिम्मत हो, चूंकि हिजबुल्लाह वाज़े कह चुके हैं कि अगर वहां पर हमला हुआ तो हम इसराइल के किसी शहर को नहीं छोड़ेंगे, तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे और यकीनन वो हिजबुल्लाह को नजरअंदाज करेंगे। अगर वो हिजबुल्लाह के साथ ये काम करते हैं तो फलस्तीनियों के साथ क्या करेंगे? फलस्तीनियों के सामने बहुत वाज़े ऑप्शन ये है कि उनको किसी और ग्रुप से लड़ा दिया जाए, जैसे मसलन हमास को फतह से लड़ा दिया जाए या सिर्फ आपकी पार्टी से, तो वो हमास के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो फतह को शिकस्त देते हुए ईरान की हिमायत में कुछ करने के काबिल, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और ईरान के ऊपर हमला करते हैं, अमरीका के लिए कोई ज्यादा रुकावट नहीं बन पाएंगे। सीरिया के लिए क्या करना चाहेंगे? सीरिया के साथ मैनाज क्या कुछ लेन देन करेंगे, लेन देन करेंगे। और सीरिया के अंदर पोटेंशियल जंग का नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत मुखालफत का इजहार है। तो अगर वो लेन देन कर लें, और मेरा अपना ख्याल है कि सीरिया इतना सिंसियर मूड नहीं है कि वो ईरान के खाते किसी जंग को मोल लेगा, वो लेन देन करने के ऊपर तैयार हो जाएगा और अपने मुश्किल को हल करेगा। अब रिसेंट में टर्की का केस सामने आया, टर्की का केस सामने आया, टर्किश गवर्नमेंट वाकई सिंसियर है ईरान के साथ? मेरा अपना ख्याल है कि अगर टर्किश गवर्नमेंट वाकई सिंसियर हुई भी तो उसका वाज़े हल ये है कि टर्किश आर्मी इसको हटा दे। मेरा अपना ख्याल है टर्किश आर्मी किसी भी मौके के ऊपर दखालत देकर इसको हटाने की कोशिश करेगी। अगर ये वाकई ईरान की मामलत में इतने सिंसियर हुए कि ईरान पर हमला होने की सूरत में ये तो कुछ करने का मौका नहीं है, मेरा अपना ख्याल है ये कोई सूरत में नहीं है और इस किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो ये वो चंद चीजें हैं जो जंग से पहले अंजाम पानी चाहिए। और अब इसको शायद आप मेरी खुशफहमी कहिए या कहीं कि मेरे एनालिसिस की गलती कहिए, मुझे अभी तक चीजें इसी तरह नजर आ रही है, मेरा अपने ख्याल खतरा नहीं टला। यानी अगर तुम मुझसे कहे 3 महीने के बाद आप क्या कहते हैं, खतरा टल गया? खतरा नहीं टला, بار بار ٹینشن کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بار بار یوں لگتا ہے جیسے ہم کا ارادہ کر رہا ہے اور اپنے ارادے کو شروع کر رہا ہے، لیکن ان کو ایک بات بہت اچھی طرح پتا ہے، ایران پر ہونے والا حملہ آسان نہیں ہوگا، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے. اچھا انہوں نے اپنے لہجے کو بہت تبدیل کیا ہے، لہجہ بہت تبدیل ہوا ہے. اگر آپ گزشتہ ایک مہینے کے اندر امریکی لیڈرز کے نقل و لہجے کو مختلف بیانات کے اندر دیکھیں تو وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا مکمل امکان موجود ہے، جنگ کا مکمل امکان موجود ہے. بتائیں شاید آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا کہ فیڈل کاسٹرو نے کیوبا کے صدر، کیوبا کے لیڈر نے ایک موقع پر علنن کہا کہ امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے. اس نے علنن کہا کہ امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ ابھی بھی فیڈل کاسٹرو اس کا شاید ایک تقریر کر رہا ہے. کیوبا کے اندر اس نے تقریر کرنی تھی، بہت کم وہ آج کل اپیئر ہوتا ہے، لیکن اس نے ابھی ایک تقریر کر دی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر وہ پھر اس قسم کی کوئی بات کہے گا. مجھے یوں لگتا ہے، خیر ہے کہ یہ تقریر کل میرے خیال میں اخباروں کے اندر آئے گی، اس کے اندر پھر وہ اس قسم کی کوئی بات کہے گا. پھر اپنے خیال میں ممکن ہے کہ نہ کہے، لیکن باہر اس کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پھر دنیا کو اس طرح کی کوئی وارننگ دے گا کہ ہم نے ہونا چاہیے. ایران پر حملے سے پہلے ایک چیز اور ہونی چاہیے، ہمارے ملک کے اندر مکمل افراتفری ہونی چاہیے. ہمارے کیلکولیشنز کے اندر اگر امریکہ کو کسی چیز کا امکان لگے کہ تیاری کے لیے یہ ضروری ہے، تو وہ فیصلہ ہو یا نہ ہو نہیں کر گزرتے ہیں. اس کی مثال اس کو ہم خدمت میں مثلا فرض کیجئے، آپ کے بارے میں آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے اور امکان ہے کہ آپ 8 بجے نکلیں گے اپنے گھر سے، اور امکان ہے کہ نہیں نکلیں گے. احتیاطاً اگر نکلنا ہو تو اس کے لیے آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہ گاڑی کہیں نہ پہنچو، اگر جانا پڑے تو کم سے کم گاڑی کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، امریکہ یہی کام کرے گا. اگر امریکہ کو یہ امکان ہو کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے، یا یہ امکان ہو کہ ایران پہ حملہ نہیں کرنا، اگر پاسبلٹی مضبوط ہوئی ہمیں مبتلا کر دیں گے، ہمیں رگڑ دیں گے. کیوں رگڑ دیں گے؟ کیونکہ یہاں پر پبلک ریئیکشن کا امکان ہے. یہ ملک بہت خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر رہنے والے تقریباً ہر غیر حکومتی دہشت گردی میں کہیں نہ کہیں ملوث ہے، چاہے وہ طالبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ القاعدہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ایران کے حامیوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ایران کے مخالفوں کے ذریعے سے ہو. تو امکان یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی اپنے جذبات کے اندر اسلام کی حمایت میں کہیں نہ کہیں کسی سرگرمی میں ملوث ہو جائیں گے. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ ان کو کہیں نہ کہیں مجبور کر دیا جائے. مجبور کرنے کے ہمارے پیٹرنز کیا ہیں؟ ایک سادہ ترین پیٹرن ہے فرقہ واریہ، پورے ملک میں پھیلتی ہے، آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور ٹھیک ٹھاک مجبور کر لیتی ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آیا، ملک کا پولیٹیکل اسٹرکچر ڈسٹرب کر دیا جائے. پولیٹیکل اسٹرکچر ڈسٹرب کر دیا جائے کیا مطلب؟ یہ پارٹی اس کی بغاوت میں آ جائے، وہ پارٹی اس کی بغاوت میں آ جائے. جو فریجائل سسٹم ہے، نازک سا ایک اتحاد بنا ہوا ہے، یہ اتحاد توڑ دیا جائے کسی بھی طریقے سے، اتحاد ٹوٹ جائے اور ملک ایک سیاسی غیر یقینی صورت حال کے اندر چلا جائے، تو یہ کئی مہینے تک مشغول رہیں گے اور ان کئی مہینوں کے دوران ایران کے اوپر کارروائی کر دی جائے. یہ چند انڈیکیٹرز ہیں جو کام آئیں گے. اور ایک اور چیز جو میں متعدد افراز کرتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہونا ہے، اس سے پہلے ہماری تنصیبات پر امریکیوں کا بیٹھنا بہت ضروری ہے، ہماری اپنی تنصیبات کی وجہ. اگر جو ہمیں کوئی یہ کہے کہ کیا پاکستانی فوج کے بڑے جو کمانڈرز وغیرہ وہ امریکہ سے طے ہو کے نہیں آتے؟ ہاں طے ہو کے آتے ہیں. تو کیا امریکہ ان پہ انحصار کر لے کہ ایران پر حملے کے وقت وہ لوگ یہاں پہ نگہبانی کر رہے ہوں، پہرے داری کر رہے ہوں؟ نہیں کرے گا، یہ انحصار نہیں کرے گا. جتنا بھی کہیں سے بن کر آئے، یہاں کے ایٹمی تنصیبات کو پاکستانیوں کے حوالے نہیں کریں گے. اگر ایران پہ حملہ ہونا ہے، یہاں کی تنصیبات کو خود اپنے ہاتھ میں لیں گے. وہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ ممکن ہے چھوٹا سا ٹروپ بھیجیں اور اس کے ذریعے سے لیں، ممکن ہے افغان قائدہ کے آبزرورس کو بھیجیں، ان کے نام پر تنصیبات کے اوپر قبضہ کریں. ممکن ہے مثلاً وہ یہ کہیں کہ ملک کے اندر مختلف وجوہات کی بنیاد پر افراتفری بہت زیادہ ہے، لہٰذا صرف باہمی تحفظ کے ایگریمنٹ کی خاطر ہم ان کے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ یہ کام IAEA کے تحت انجام پائے، جو اٹامک انرجی کا بین الاقوامی ادارہ ہے اس کے تحت کوئی انجام پائے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایران پر حملے سے پہلے ان تنصیبات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے بعد وہ رسک نہیں لیں گے کہ یہ تنصیبات پر حملہ کریں اور بعد میں یہاں سے کسی سرگرمی پر آپ کو امکان بنے. بہرحال یہ وہ عالمی حالات ہیں جس کے اندر میں اور آپ ہیں. اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم سکون اس وقت نہیں دیکھ پا رہے. اور ایک بات میں پہلے بھی اعلان عرض کرتا تھا, دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, جو کوئی بھی اس صورتحال کو دیکھ کر کہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا, قطعاً ایسے نہیں رہے گا. اب یا ادھر بدلے گا یا ادھر بدلے گا, ایسے نہیں چل سکتا. جو نظام اس وقت چل رہا ہے, جو دنیا کا اقتصادی نظام سیاسی نظام اس وقت چل رہا ہے, اس میں باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یا ادھر گرے یا ادھر گرے, بالکل ایسے ہی جیسے ایک بال رکھی ہوئی ہے, اس بال کے اوپر ایک پھٹا رکھا ہوا ہے, اس پھٹے کے اوپر ایک آدمی نے ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے, صحیح ہے, اور وہ لڑک کے بیلنس کر رہا ہے, صحیح ہے. تو اب میں اپنا سب پوچھتا ہوں کتنی دیر تک یہ چلے گا, کیا بقا کا امکان ہے؟ تو ہم کہتے ہیں شاید ایک گھنٹے, شاید دو گھنٹے, شاید ایک دن تک گھسیٹ لے, شاید دو دن تک گھسیٹ لے, لیکن کہے کوئی کہ یہ ایک ہفتے تک ایسے ہی رہے گا؟ نہیں, ایک ہفتے تک ایسے نہیں رہے گا. کیوں؟ کبھی تو نیند آئے گی نا, ایسے تھوڑی بھوک نہیں آئے گی, پیاس نہیں آئے گی, کبھی نیند آئے گی, ہفتے بھر تو چلا سکتا ہے ایسے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دنیا کا اقتصادی سیاسی نظام اس وقت اس صورت حال میں چلنے کے قابل نہیں ہے. یہاں کوئی جھٹکا لگنا چاہیے, اور کوئی جھٹکا اس شدت کے ساتھ لگنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال یا ادھر جائے یا ادھر جائے, یہ صورتحال اس انداز میں نہیں چل پائے گی. تو ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے, اگر خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی دی چند مہینے, حد سے حد ایک سال, تو ہم بہت بڑے بڑے واقعات دیکھیں گے, یا اس طرف سے یا اس طرف سے, ہم تو بہت بڑے بڑے واقعات دیکھیں گے. اس اعتبار سے نہیں معلوم خوش قسمت ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ بہت بہت امپورٹنٹ زمانے کے اندر تشریف فرما ہیں, اور آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں, آگاہ ہیں, تو آپ کو مناظر دیکھنے کے لیے بہت ملیں گے, یا مثبت یا منفی. اب جو بھی آپ کے اگلے قسمت میں رہا وہ ہمیں دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. خبریں بہت ہیں, ایک زمانہ ہوتا ہے نا دنیا میں پیس ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, اخبار اٹھاؤ کوئی خبر ہی نہیں ہے, نہیں, دھماکے بہت ہیں. یہ اگلے چند مہینے دھماکوں سے بھرپور رہیں گے, جیسا کہ پاکستان کی صورت حال, اور تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی آج پیش کرنا ہے. گرو دے رہے محمد علیہ وسلم, ایسے کیا تھا کہ کیوں نہیں کہتا فاتحہ پر درود, شاید مناسب جگہ نہیں ہے, فاتحہ کہنا چاہیے. کیا بچا ہے, یعنی ایسا بھی مشکل ہے, برے وقت میں زاویہ شروع کیا, برے وقت میں زاویہ شروع کیا, ساری خبریں بری, ساری خبریں بری, کیا میرے ہاتھ میں ہے؟ میں نے امریکہ سے کہا کہ یہ کرے, میری مشکل یہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہوں وہ بولنا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے, اور تب سے آپ کو خدمت ناز کر رہا ہوں, اچھا نہیں ہو رہا, آپ بھی جانتے ہیں اچھا نہیں ہو رہا. پھر بارہ لوگوں کی ذہن میں آرزو ہوتی ہے اچھی خبریں بھی تو دیں, کہاں سے جائیں جیسے بھی آتی دیکھیں, جو خبریں ہیں وہ اچھی نہیں ہے, اور تب سے آپ کی خدمت ناز کر رہا ہوں. جو بھی اس ملک کی حالت کو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اب بتائیے کیا بچا ہے, ایک ملک کن چیزوں پہ چلتا ہے, ایک ملک کے مستقبل کو دیکھنے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے, سیاست دیکھی جاتی ہے, معیشت دیکھی جاتی ہے, باہمی اتفاق دیکھا جاتا ہے, نظم و ضبط دیکھا جاتا ہے, کچھ ہے یہاں پر؟ اب ممکن آپ کہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں اس ملک میں ختم ہو گیا سب, باہر آؤ, اگر بھاگنا ہوتا تو خود نہیں بھاگ جاتا, اگر بھاگ بھاگنے کا ہی درد دینا ہوتا تو میں پہلے بھاگ جاتا. میں خود کہتا ہوں کہ جو آدمی کچھ کر سکتا ہے اس کو اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے, اگر سب چلے گا کیا کیا ہوگا, جو مصیبت آ رہی ہے تو بڑھ جائے گی, اور تو جس کے اندر دم ہم ہے کچھ کرنے کا اس کو چاہیے یہاں پہ رکے. ہاں اگر کوئی آدمی بالکل ایسا ہے کہ بھائی یہاں پہ رکے گا تو بس جان ہی بچانی ہے, تو ٹھیک ہے, تو باہر جائے اپنی جان بچا لے, البتہ باہر بھی جان نہیں بچے گی, باہر بھی جان نہیں بچے گی, چونکہ کولیپس جو ہوگا وہ یہ کرش آنے والا ہے, یہ بہت بڑے عالمی سطح پر آئے گا. اور پاکستان میں کچھ پازیٹو چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں زیادہ رکنا زیادہ بہتر, یہاں رکنا زیادہ بہتر. اچھا खूबसूरत आप देखें कहाँ पहुंचे हुए कहाँ हैं, चलो ठीक है जाते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वहीं से देखते हैं क्या सूरत है। अच्छा अब अंदर से दिल क्या कह रहे हैं, कितना डरा सर, थोड़ा हाथ रखा हल्का छोड़ दें, कितना कुछ खबरें दें खबरें ना दें, कहीं कि नहीं जो सूरत हाल है वो बोल दो कि भाई ये है कहाँ खड़े हैं हम, जो अच्छा कह रहे हैं जो मैंने 2008 में आपसे अर्ज किया था गुजरात का, मैंने अर्ज किया था अपने घर में कुछ कुछ पालने कुछ जानवर वानवर पालने थोड़ा बहुत चीजें उगा लें ताकि खुदा ना करे अगर मुसीबत में फंसे आपके पास कुछ कैलोरीज हो, कैलोरीज खाने के लिए बॉडी को 2200 किलो कैलोरीज चाहिए होती तो आपको कहाँ से लाएंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी क्या सूरत हाल है, वाजिश सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में हमारी गंदों की फसल बहुत अच्छी थी, बैरफा की सतह पर पिछले 2 सालों में गंदों की फसल बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा काम हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ, दुनिया के मेन स्टोर्स के अंदर गंदम है इस वक्त, गंदम है इस वक्त, गंदम की फिलहाल इस वक्त कमी नहीं, इस वक्त कमी नहीं, मसला अगले साल का, इस वक्त गंदम की कमी नहीं, सारी मुश्किल टूट टूट रही है अगले साल। अच्छा क्यों लुटी की वजूहत है, मैं इसका काम खिदमत है, हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो दरियाए सिंध के साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने कितने मन गंदम निकल सकता है और लाखों एकड़ बर्बाद हो जाए और प्रोपोर्शनली उसमें वीट कितने पे लगना था, गंदम कितने पे लगना था, तो इतना गंदम गया, इतना गंदम गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक सैलाब जब आता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पानी आता है, ये पानी के साथ बहुत कुछ आता है, और ये अगर ऐसा होता ना जैसे ये कमरा है हॉल है यहाँ पे पानी आया और पानी चला गया तो जो मसलन ये चटाइयां पीछे की पीछे रह गई, पानी आया पानी चला गया तो मसला ही नहीं था, फिर तो सैलाब कोई इशू नहीं है, ज्यादा ज्यादा कुछ चीजें नहीं धुली होंगी सालों से धुल गई, ये तो कोई बड़ा मसला था ही नहीं, जो अच्छा है आप भी चला गया, लेकिन मसला क्या है कि जो पानी आता है ये पूरे शहर पर गंद लेके आएगा, सही है, तो अब जैसे ये कमरा है यहाँ पे पानी आएगा तो साफ सुथरा प्योरिफाइड फिल्टर्ड वाटर नहीं आएगा, पूरे शहर का गंद बदल लेकर के पानी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जब ये पानी वापस आएगा तो क्या छोड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर कई कई फिट कीचड़ की तह छोड़ के जाएगा, उस कीचड़ की तह में दुनिया भर का कचरा होगा, सही है, उस कचरे के अंदर नहीं मालूम क्या कुछ होगा कि अगर हफ्ते भर तक रह गया तो कीड़े शीड़े पता नहीं क्या कुछ पड़ जाएंगे यहाँ पर, सही ये होता है। अच्छा ये उस सूरत में है कि ये आए और चला जाए और ये दीवारें सह लें, ये दीवारें झेल लें पानी का, अच्छा अगर पानी प्रेशर से आ गया और ये दीवारें कच्ची हुई तो क्या होगा, फिर तो काम खराब होगा, फिर दीवारें गिर जाएंगी। अच्छा अगर ये दीवारें गिर गई तो क्या होगा, पहली बात तो ये कि अगर ये दीवारें ना नहीं गिरती तो पानी वापसी पर सारे सामान को गारत कर चुका होगा जो कुछ यहाँ पे आता है, मैं अगर क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम सैलाब को शायद नहीं समझ पाते क्योंकि हमने सैलाब जिंदगी में देखा ही नहीं कभी, तो हम कैसे समझेंगे इसको, जब पानी अंदर आया और पूरी दुनिया का कचरा और मिट्टी लेकर यहाँ पे खड़ा रहा और वापस चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बाकी बचेंगे, चार पाइया घर का सामान इनमें से क्या बचता है, तकरीबन कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता, कपड़े शपड़े इनमें से कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता, सब गायब हो जाता है, और मामूलन कच्चे में आता है पानी, मसलन जैसे ये जगह बनी हुई है माशाल्लाह कंक्रीट की सीमेंट की बनी हुई है, इतनी आसानी से नहीं गिरेगी अगर यहाँ पानी आ भी जाए, लेकिन अगर ये कच्चे का हो और 3-4 हफ्ते तक अच्छी तरीके से पानी पूरी ताकत के साथ टकराता रहे मामूलन कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा ये तो चलिए खत्म हो गया सामान खत्म हो गया, जानवरों का क्या होता है, रेलिंग पे जानवर कहाँ बचते हैं, भाई इंसान छत पे चढ़कर अपने आप को बचाता है तो क्या गाय को लेकर भी छत पे चढ़ेगा, कहाँ गाय को लेकर चढ़ेगा, तो गाय और जानवर क्या होते हैं, सब खत्म हो गया, سب بتاؤں. اچھا ایک آدمی کی گائے اگر 80,000 روپے کی ہو اور اس کے گھر میں اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں اور وہ بھی مر جائے اور سامان بھی ختم ہو جائے, اب کیا ہوگا؟ اب یہ لمبی داستان ہے, لمبی داستان. اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ زراعت کی زمین ہوتی ہے, ان زراعت کی زمین اگر آپ نے پنجاب میں لیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ نیچے بہت خوبصورت طرح کا پیسز پیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں, کٹے ہوئے ہوتے ہیں, سارے سب کے ہل چلے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ آتا ہے پانی تو کیا ہوتا ہے, سینکڑوں اسکوائر کلو میٹر تک زمین برابر ہو جاتی ہے, سب پہ کیچڑ کیچڑ. اچھا وہ جو کھیت بنے تھے ان کے نشان بچتے ہیں, ختم. وہ کھیت اجڑ میں کیا ہوتا ہے, کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت آدم کے بعد آپ آئے ہیں اور زمین کو آپ نے اب آباد کرنا, اتنا ہی خرچہ لگے گا جتنا پہلے لگا, زمین کو دوبارہ شروع کرنے کا. اچھا اگر آپ کی پچھلی فصل ختم ہو چکی ہو, جانور آپ کے پاس مر چکے ہوں, گھر آپ کا بہ چکا ہو, سامان بچا نہیں ہے, اتنے پیسے ہوں گے کہ اس زمین کو آباد کر لیں, کافی سب ہو جائے گا. اچھا اس پہ ایڈ کرنے کے گھر کا بڑا بھی مر گیا, اب کیا ہو؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہوگا. یہ پنجاب میں ہوا ہے, یہ سرحد میں ہوا ہے, اللہ محفوظ کرے اس وقت سندھ میں شروع ہو گیا. ایک بند ٹوٹ گیا اور ایک شہر بہ چکا ہے, شہر نام ایسے ایسے نکلتا ہے اور پانی شکارپور کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے کسی نے مجھے بتایا ہے, میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا تھا, میں نے کسی سے پوچھا کہ تب وہیں سے تعلق تھا کہ بھائی کیا صورت حال ہے, تو اس نے شہر کا نام بتایا, کہنے کا فلانی شہر تو ختم ہو گیا, وہ تو بہ گیا ہے, اور اب جو پانی ہے وہ شکارپور کی طرف جا رہا ہے. اس وقت اس نے اندازہ 40 کلو میٹر کا, یہ تقریباً 40 کلو میٹر کے فاصلے پر ہے. اچھا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں صحیح دیکھنے کی غلط دیکھنے کی بات, دو تین جگہ سے یہ بات سننے میں آئی, پتا چلا کہ ہاں بھائی ایسا ہو گیا. خدا نہ کرے اگر ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہوگا اور بری صورت حال یہ ہوگی کہ ہمارے پاس اگلے سال گندم نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پرسنٹیج میں بہت کم ہوگا, کوئی بات نہیں, خرید لیں گے مارکیٹ سے خرید لیں گے. ہاں اب آئیے دوسرا, پوری دنیا میں گندم کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں ٹاپ کنٹریز میں رشیا ہے, ٹاپ کنٹریز میں رشیا ہے جو گندم کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. رشیا میں دو مصیبتیں آئی ہیں, نمبر ایک بارش میں ہوئی ہے, نمبر دو آگ لگی ہے. کتنی آگ لگی ہے؟ تقریباً 600 جگہ آگ لگی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی آگ لگی ہوگی, 600 جگہ آگ لگی ہے. اور اس کے نتیجے میں رشیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم 15 اگست کے بعد سے اگلے سال تک گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ 3-4 ملک اور ہیں جو گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں, سب نے کہا ہم یہی کریں گے, ہم گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے اگلے سال انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم پر تباہی آئے گی, کیونکہ جس ملک نے تقریباً 20% گندم ایکسپورٹ کے لیے دینا تھا وہ ملک کہہ رہا ہے ہم کچھ نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اپنی مصیبت آئے گی. اچھا ایک اور مشکل یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو گندم کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں وہ بھی شاید کام نہیں آئیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ کرش ہوئی امریکہ کے اندر اور بینکنگ کا نظام بیٹھنا شروع ہوا, تو جو لوگوں نے پیسہ اسٹاک اور بینک میں لگایا ہوا تھا تاکہ وہاں سے ریٹرن ملے, انہوں نے اپنے پیسے کو دوسری جگہوں پر لگانے کے لیے جگہیں ڈھونڈنا شروع کی, تو معمولاً ایسے موقعوں پر پیسہ سلپ کرتا ہے, گولڈ کی طرف جاتا ہے, گولڈ کی طرف بہت رش پڑا اور وہ قیمت اس کی پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اچانک پہنچ رہی ہے. ہر ہفتے نیا ریکارڈ بنتا ہے کہ اتنی بڑی قیمت تو آج تک نہیں آئی تھی, پھر ایک نیا ریکارڈ, پھر ایک نیا ریکارڈ. اچھا ایک اور جگہ جہاں پر اس پیسے نے فلو کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ انڈسٹری سب بیٹھ رہی ہیں, وہ فوڈ اسٹف تھا, غذائی چیزیں. یہ جو پیسہ تھا یہ لوگ جو صرف پیسے کے پوجاری ہیں, کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, تو یہ کبھی گولڈ میں لگاتے ہیں, کبھی بینک میں لگاتے ہیں, کبھی اسٹاک میں لگاتے ہیں, انہوں نے غذائی اجناس پہ اپنا پیسہ لگا دیا. پیسہ لگانے کا مطلب کیا ہے میں آپ کی خدمت تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. مثلا ایک گندم اگانے والا فارمر ہے, اس کو پتا ہے میرے پاس 100 من گندم ہے, تو اس نے ایک پیپر تیار کیا 100 من گندم کا ایگریمنٹ, اور اس ایگریمنٹ کو فلوٹ کر دیا. اس نے کہا بھائی میں نومبر میں گندم سپلائی کروں گا 100 من, कौन मुझसे खरीद रहा है? एक आदमी का मैं तुमसे खरीदता हूँ, ये सारा एग्रीमेंट $100 पे हो गया, मसलन ऐसी का फीड से $100 के ऊपर हो गया। अब इसमें गंदम बेचने वाले ने अपने फील्ड की नवंबर में उतरने वाली फसल बेच दी ₹100 के ऊपर, अब वो लेकर खड़ा है, कोई है जो हमसे खरीदे? ये पेपर, ये एग्रीमेंट के नवंबर में 100 मन गंदम मिलेगी, 105, 110, इस पर उस कैलकुलेशन के जितना पैसा फॉरेन पड़ा था वो सब फंसना शुरू हो गया फूड स्टफ की स्पेकुलेशन। अच्छा फूड स्टफ में पहले क्यों लगाते थे? क्योंकि पहले दूसरे मेन्यूज थे, काबिले एतमाद भी थे, इंडस्ट्रीज, बैंक, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, स्टॉक, ये सब चीजें काबिले एतबार थी। दो साल में इन सब पे से एतबार खत्म हो गया है, प्रॉपर्टी, स्टॉक, फाइनेंस, जो बैंकिंग सिस्टम है, इन सब पे से। तो अब ये जो पैसे वाले थे इनको पैसे बनाने, और उन्होंने देखा कि एक चीज यकीनन बिकेगी, वो क्या है? अब इस पे स्पेकुलेशन शुरू हो गई। ये तकरीबन 1.5-2 साल से शुरू हुई है। इसके नतीजे में गंदम की प्राइसेस शूट करना शुरू हो गई। क्यों शूट हो रही है? ना इस वजह से कि जखीरे नहीं है, नहीं जखीरे हैं, पेपर कई दफा बिक रहा है, और जितनी दफा पेपर बिक रहा है उस एतबार से गंदम की परचेजिंग प्राइस बढ़ती चली जा रही है। शुरू में तो एग्रीमेंट था $100 का, आखिरी आदमी जिसने लिया और वो जाकर नवंबर में फॉर्मर से लेकर के लाओ भाई मुझे गंदम दो, इसने 400 में खरीदा। अब ये 100 के हिसाब से थोड़ी बेचेगा, ये तो 450 के हिसाब से बेचेगा, क्योंकि 400 इसने लगाया और ऊपर से उसको कमाना भी है। ये बजाय गंदम की प्राइसेस शूट कर रही है। इस वक्त गंदम की प्राइसेस गुजश्ता तकरीबन 2 साल के मुकाबले में हाईएस्ट रेंज पर है। गुज़िश्ता 2 साल में कभी गंदम इस महंगे दौर में दाखिल नहीं हुआ था जितना इस वक्त दाखिल हुआ है। और ये मैं आंसर करता हूँ कि ये वो मुश्किल है जिसमें हम अगले साल चला होंगे, क्योंकि हमारे लोगों को पंजाब को लोग वीट बास्केट कहते हैं, ये वो जगह थी जहाँ से हम गंदम उठाते थे, वो मुश्किल में फंस गया। और सिंध का जो हशर है वो खुदा महफूज करे, लेकिन अच्छी सूरत हाल सैलाब से पहले भी नजर नहीं आती थी, जो क्योंकि सिंध में तो खैर हमारी भी पहचान काफी है, उसमें हमें पता चला था वो ये कि 30% जमीन जो गंदम काश होनी चाहिए थी वो काश नहीं हुई थी, और उसकी एक वजह ये थी कि रुई की कीमत बहुत अच्छी मिल रही थी, कॉटन की प्राइसेस बहुत अच्छी मिल रही थी, तो मामूलन कॉटन के बाद वीट में उगना था, तो कॉटन की प्राइसेस को बहुत अच्छा देखकर लोग इसको मिस कर रहे थे। देखिए हम कॉटन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कॉटन की प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है, जो 1200 में बिक रही थी वो 3500 तक गई थी। कौन भी बेवकूफ है कि इतने बड़ी पैसे को मिस करके वो गंदम उगाएगा जिसमें यकीनन इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो हमें जो पता चला था वो ये कि सिंध में ऑलरेडी 30% जमीन के ऊपर जो वीट लगनी चाहिए थी वो वीट नहीं लगी थी। ये सब चीजें जमा करो तो समझ में आता है कि अगला साल बहुत सा टाइम होना चाहिए। अच्छा इसमें छोटी छोटी चीजें और एड कर लीजिए, मसलन चीनी की प्राइस क्या होगी? मैंने आपको शायद मुझे याद है मैंने आपको वापस सुनाया था कि मेरे हमसाय में एक आदमी था जिसने मुझसे कहा चीनी स्टोर कर लो, उस वक्त चीनी 36 रुपए के ऊपर थी, 35 या 36 थी, तो मुझसे कह रहा था 40 तो गई गई, इस वक्त पास जगहों पर 75 है। अगले साल के लिए फैक्ट्री के दरवाजे पर ड्रॉप होने वाली प्राइस, यानी फैक्ट्री के दरवाजे पर जाके ले लो, 80 रुपए है। रिटेल में कितनी आएगी? मरे मरे नहीं गई तो 100 तो चली गई। ये अगले साल अगला साल अब बाकी मैं क्या कहूं, यानी मैं कहूं नहीं फिर भी सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हुआ सही है, 1.5 साल सही हो गया। यानी 2 साल पहले मैं आपकी शिरकत दर्ज कर रहा था कि भाई बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, अभी वो क्राइसिस नहीं आया और हम यहां पहुंचे हैं।
अपने से कहते हैं कि दिमाग को अर्श करूं, शहर रहने के काबिल नहीं हो,
چکا ہوں, لیکن میں دماغ پہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم سننا آسان ہے, بے خبر رکھنا جرم ہے, بے خبر رکھنا جرم ہے. ٹھیک ہے, چار بری باتیں سننے کو ملیں گی نا کہ بھائی اس کو بڑا دیا ہے, بولتا رہتا ہے, یہ ہے وہ ہے. چلو البتہ میرا حوصلہ نہیں ہے, حقیقت یہ کہ میرا حوصلہ ختم ہو گیا, میرا دل چاہتا سب بند کر, میں بھی جاؤں اپنی جگہ آباد کروں اور اگر مصیبت آئی وہاں شفٹ ہو جاؤں گا, میں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ یار وہ بے خبریاں بھرے جائیں گے, ان کے ساتھ برا ہوگا, کیونکہ پھر جگہ نہیں ملے گی, جانے کی جگہ نہیں ہوگی, اس پہ میرا دل پڑنے لگتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ چلو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو آپ کو کہیں گے لوگ کہ تم احمد آدمی نے کیا کچھ سنایا تھا, نہیں ہوا ہو تو ٹھیک ہے, ایک احمد ہی تو بننا پڑے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر ہو گیا تب کیا ہوگا, یہ وہ مشکل. اور عزیزان محترم, کوئی علامت نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوگا, ساری علامتیں کہہ رہی ہیں ٹائم کا نہیں پتا لیکن ہوگا, ٹائم کا نہیں پتا ہے لیکن ہوگا. یہاں کوئی چیز اچھی نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ میں کہہ رہا ہوں بھاگو یہاں سے, نہیں یہ نہیں کہہ رہا. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, میں کبھی نہیں کہوں گا پاکستان چھوڑ کے بھاگو, جس کے اندر کام کرنے کی طاقت ہے وہ ہر چیز نہیں آسان. اگر سب چلے گئے تو کیا ہو, نہیں جانا چاہیے, حالانکہ مقابلہ کرنا چاہیے, ڈر جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کوئی زرعی زمین ہونی چاہیے, آلٹرنیٹ ہونی چاہیے, کوئی زرعی زمین چھوٹے سے پیس ہونا چاہیے, دو ایکڑ, تین ایکڑ, جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں, ایک ایکڑ, اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی یہاں پہ سخت ہو جائے, آپ وہاں شفٹ ہو سکیں, آپ وہاں جا سکیں, وہاں پہ اپنی زندگی کے لیے کچھ سمجھوتا کر سکیں, کمپرومائز کر کے زندگی گزار سکیں. ان کے لیے کوئی یہ کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم یہاں منتھلی پورا کر نہیں پاتے, تو وہاں پہ جانے کے لیے زمین خرید لیں, وہاں پہ کوئی بنایا نہیں کرنی, وہاں پہ ہے نہیں, نہیں ہے تو پھر خدا سے مدد مانگو, خدا سے مدد مانگو. جس کے پاس ہے وہ تو کچھ کر لینا, جس کے پاس کچھ ہے وہ تو کر لینا, اس کو کیا کر رہا ہے. اگر چند لاکھ روپے کسی زمین کے اوپر لگا کر اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر دیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو مت سوچو, یہ سوچو مجھے دو چار کو ساتھ لے کے جانا ہے, دو چار کو ساتھ اپنی جگہ پہ پروٹیکشن دینے کی بھی جگہ بنانی چاہیے. تو جس کے پاس ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرے, تو بھائی کم از کم یہ کرو. اچھا, اب اس میں یہ بھی آسان نہیں ہے, یہ بھی آسان نہیں ہے. مثلا آپ سے زمین خریدیں گے, قبضے ہو جائیں گے, آپ کو زمین پہ کام کرنا آتا نہیں ہے, تو تیس منٹ نہیں آئے گا, لوگ ڈھونڈیں گے. ہاں, یہ ساری مشکلات ہیں, چوائس آپ کے ہاتھ میں, جو ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے کرتا ہے نا, آپ کے ہاتھ میں, جو آپ کو بہتر سمجھ میں آتا ہے ظاہر وہی کریں گے. بالکل, اس قسم کا ایک معاشی فیوچر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. اگر گلوبل میلٹ ڈاؤن ہوا, گلوبل کرش آیا, تو ہم اس اعتبار سے اچھی جگہ ہوں گے رہنے کے لیے کہ ہمارے پاس کم از کم کاشتکاری کے لیے زمین بھی ہے, تجربہ بھی ہے. جو باہر رہنے والے ہیں وہ اس سے کہیں بری صورت حال ہوں گے, وہ اچھے نہیں ہوں گے, اور ان کی مرضی جہاں کہیں بھی رہیں. پاکستان کی سیاسی صورت حال کیا دیکھ رہے ہیں, انگلستان سے واپسی نہ وہیں رہ جائے, وہ اور بھی رہ رہے ہیں, وہ بھی رہ گئے, اس میں تو جگہ کمی نہیں ہے. یعنی واقعا دل سے میرے کان ہوں کہ اس کے ہمسائے نہیں رہے, تو برابر برابر دونوں رہے, ہماری جان چھوٹ گیا, کیوں اس مظلوم قوم کے پیچھے پڑ گئے, اس کے پاس لوٹنے کے لیے نہیں بچا ہے, کیوں اس کو لوٹ رہے اتنا زیادہ, تباہ کر موقع نہ چیز تباہ کر, کاش صرف پیسہ لے رہے ہوتے, کاش پیسہ لے. ابھی وہ لوگ مر رہے ہیں بےچارے, سب کچھ تباہ ہو گئی, کیا کریں گے, کیا سرحد میں تباہی ہوئی ہے, کیا پنجاب میں تباہی ہوئی ہے, خدا نہ کرے گا اس میں آنے والی, ان سب کو سوچے آدمی آدمی پریشر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کو تو کچھ نہیں جائے گا, یہ تو اپنے پیسے بنا رہے ہیں, یہ تو دسوں دسوں کروڑ روپے روزانہ بنا رہے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں آرام سے, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مشکل تو بےچارے اس قوم کے بچوں کی آئے گی, یہ کہاں جائیں گے بےچارے, واپس کہہ بچارے کے لوگوں نے مر گئے, یہ کہاں جائیں گے, ان کو کون سا ایئرپلین بنا دے گا. تو کاش انسان یہ کہتا ہے بھائی سب مل کر ایک جگہ, تم لوگ سوئٹزرلینڈ چلے, انگلینڈ چلے, کہیں چلے, اس ملک کی جان چھوڑو کسی طریقے سے, یہ ملک چلا لے گا اپنے آپ کو, لیکن یہ جان تو چھوڑو پہلے, جان نہیں چھوڑو, کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو کہیں پر دنیا میں نہیں ملے گی جتنے پاکستان میں ملے گی. تو یہ ہم سے چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ ان کو طاقت کے نشے ہیں، ان کو دولت کے نشے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں یہاں پر ان کو کم قیمت پہ آسانی سے مل رہی ہیں. عوام ڈرنے کو مجبوراً تیار ہو گئی ہے، عوام لوٹنے کو تیار ہو گئی ہے، اور یہ لوٹے جا رہے ہیں اور دبائے چلے جا رہے ہیں اور مزے کر. البتہ ظاہر ہے خدا اللہ تعالیٰ اپنا عدل کبھی نہ کبھی دکھائے گا، ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی، ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا فیصلہ ہوگا، اور سب کرے گا ان کے ساتھ، لیکن دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، دور نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے. شاہ ایران کا حشر ہمارے سامنے ہے، انور و سادات جیسوں کا حشر ہمارے سامنے، یہ سب ان کے ساتھ نہیں ہوگا کہ آخر کار ان کی زندگی میں فاری دیکھنی ہے. انہوں نے جو کچھ اس مظلوم عوام کے ساتھ کیا ہے، 16 کروڑ عوام کو رگڑ دیا ہے انہوں نے، ان کے ساتھ ہونا ہے. لیکن بہرحال طاقت کا نشہ عجیب نشہ ہے، یہ انسان سوچ میں سمجھتا ہے کہ حابد نہیں چھوڑتا، تو ابھی یہ لوگ اپنی زندگی میں مزے لے رہے ہیں اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ یہ وہ. کبھی ٹیلی ویژن خدا نہ کرے دیکھنا پڑتا ہے، جیسے ابھی ان حالات کی وجہ سے دیکھنا پڑ جاتا ہے، تو میں دل چاہتا ہے کہ یہ سارے ٹاک شوز کو آگ لگا رہا ہے، نان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، پبلک کی اصل مصیبت کے اوپر بات نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں مثلا میڈیا سیلاب کو بھی کور کرتا ہے، میڈیا کلنگز کو بھی کور کرتا ہے، ایک کرائٹیریا کے اندر، ایک کرائٹیریا کے اندر، اس کے پیچھے ہرگز نہیں جائیں گے. خود بنیادی سبب ہے، کیونکہ خود بنیادی سبب. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آسان کام یہ ہے کہ انسان کی نفس کو تباہ ہوتا ہے، اصل مشکل انسان کی نفس کی تباہی سے. ایک ٹیلی ویژن جو خود بہت زبردست قسم کے ایڈورٹائزمنٹ فحشا سے بھرپور لگا کر لوگوں کو کسی طرف لے کر جا رہا ہے، جب معاشرہ اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹری بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ خراب ہو گیا. جو تم نے خود کیا ہے مجرم تم خود ہو، دولت کے نعرے سے تم نے ایجاد کی، اور اب اس کے اوپر بھی مزا رہے ہو ہمارے سامنے کہ یہ کیا ہو گیا، مجرم خود لے لے. اس دنیا کے اندر ظالم ایک دوسرے کے ظالم کے پیچھے چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور مظلوم بےچارا یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ جو اصلی ظالم ہے وہ کون سا ہے. تو یہ نظام فی الحال اس طرح سے ہے، اور پاکستان کے اندر وہ اپنی طاقت کے ساتھ ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، بھارت جو میں نے عرض کرنا تھا اس کو کچھ زیادہ ہی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ وہ صورت حال ہے جس میں ہم اور آپ کھڑے ہیں. اچھا پھر آخری بات، اب وہی بات کہ کوئی کہہ گیا ہاں ہم کیا کریں، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسے ہو اپنے لیے اور آپ کے ساتھ افراد کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سیکنڈ آپشن تیار، کوئی نہ کوئی سیکنڈ آپشن ہو آپ کے پاس، کہ خدا نہ کرے اگر وہ سب کچھ ہو گیا جو یہاں پر میں فورسی کر رہا ہوں یا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اگر ہو گیا تو آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد کے لیے کیا چیز سیکنڈ آپشن کے اوپر رکھے گئے. نئے سمت کہیے گا یہ سب رک جائیں گے، کرنسی مت کہیے گا یہ ڈی ویلیو ہو جائے گی، مارکیٹ مت سوچیے گا کیونکہ یہ سب ختم ہو سکتا ہے. آپ لاکھوں روپے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے ہوں اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ گندم ہی نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے پھر اس پیسے کے ساتھ، اور کس طریقے سے اپنی زندگی میں فیصلہ کریں گے؟ خدا کرے گا ان شاء اللہ ایسا حالات سے کوئی بری حالات نہ ہو، اچھی حالات ہوتے چلے جائیں، اور ان شاء اللہ سب کے یہاں عزت و آبرو حفاظت سے رہے ان شاء اللہ. البتہ یہ سب ہونا ہے کیونکہ بالآخر فرزند رسول نے تشریف لانا ہے، یہ سب سکون ہو جائے گا، یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہوگی، سب ظالم ختم ہو جائیں گے، مظلوموں کو اقتدار ملے گا، چونکہ فلاں مکار نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ امام برحق نے تشریف لائیں گے، تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے کر دیں گے. بس یہ سارے امتحانات ہم جیسوں کے لیے آپ کو قبول ہو جانے چاہیے، کیونکہ ان سب کے پیچھے کچھ خبر ہے، ان سب کے پیچھے کچھ خبر ہے کہ بالآخر اگر ایمان کی حفاظت کر دیں تو یقیناً سید سردار تشریف لائیں گے، اور کوئی مشکل نہیں کہ سب مصیبت میں اور آپ بچ جائیں اپنے ایمان کی وجہ سے. عیناً مشکل عیناً ممکن ہے کہ سب مصیبت میں ہوں اور آپ بچ جائیں اپنے ایمان کی وجہ سے. تاریخ میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ مختلف مصیبتوں کے اندر ایمان کی وجہ سے خدا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی حفاظت کی ہے. انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کیجیے، خدا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں. انشاءاللہ خدا اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے لیے راہ نجات فراہم کرائے گا. اس دعا کے ساتھ خدا ہمیں استقامت کرنے کی سعادت نصیب کرے اور ایمان کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعا مقبول بين محمد وآل محمد. سوالات مختصر آپ کی رائٹنگ کم سے کم جگہ کو گھیرے اور لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیجیے گا، کسی فرد کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا، آپ عمومی سوال کا جنرلائز تھا. عراق میں حکومت کا مسئلہ کسی نتیجے کی طرف ٹھیک نہیں ہو رہا، کہ اس کا نتیجہ نکلنے کی طرف بڑھ رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، چونکہ امریکہ کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ یہ جگہ اسٹیبل نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے. اوباما نے اعلان کیا ہم 2011 میں نکل آئیں گے، اس کا مطلب یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، 2011 تک ہمارے اہداف پورے ہو چکے ہوں گے، اور پوری دنیا جانتی ہے یہاں عراق کی خاطر نہیں آئے ہیں، یہاں ایران کے لیے آئے. اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے اس کی پلاننگ میں 2011 تک ایران کا مسئلہ حل ہو چکا ہو. یہ لوگ بہت سارے ایسے انڈیکیٹر بالکل کلیئر دے رہے ہیں جو دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے، اس کا مطلب جلد کے موڈ میں بیٹھے. البتہ طاقت نہیں ہے ان کے اندر، توانائی نہیں ہے کہ ایران سے لڑیں، لہذا اپنے اندر بہت بڑے ڈسپیوٹ میں پھنسے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا. دیکھا ایران کے اندر جوانوں میں ایرانی نفرتیں بڑھ رہی ہیں. کیا مطلب ایرانی نفرتیں بڑھ رہی ہیں؟ یعنی مثلاً وہ اپنی حکومت سے نفرت بڑھ رہی ہے، شاید یہ کہنا چاہ رہا ہوں شاید، اور ان کی فکر پر بھی مسلسل کام ہو رہا ہے. اس سے ایران میں داخلی جھڑپ کیا بڑھ سکتی ہے؟ ایرانی اس معاملے میں کہ دشمن کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی قوم ہے، بہت دھوکے باز قوم ہے، اس کے دشمن کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے. امریکہ سمجھ رہا ہوتا ہے ہم نے پبلک کو رام کر لیا ہے، اب بس اشارہ کریں گے پبلک حکومت کے خلاف کھڑی ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. این موقع کے اوپر ایرانی اڑ جاتا ہے کہ نہیں، اگر میرے ملک کے اوپر خارجیوں کا قبضہ ہونا ہے تو میں پھر ایسے ہی صحیح ہوں، باہر والوں کو نہیں آنے دیں گے. ایرانی میں نیشنلزم بہت شدید ہے، اسلامی عنصر کے علاوہ اس کا حتیٰ وہ جو نیشنلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ یہاں امریکہ داخل ہو، وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. بہت ساری امریکہ کی کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے چونکہ وہ ایرانی قوم کو نہیں سمجھ سکتے. ایرانی قوم ایسی ہے کہ جتنا باہر کا دباؤ بڑھے گا اندر اتحاد بڑھتا ہے، اور جتنا باہر کا دباؤ کم ہوتا ہے اندر جھگڑا بڑھتا ہے. ان کے جھگڑے کو دیکھ کر سامنے والا سمجھتا ہے اچھا موقع ہے حملہ کرنے کا، جیسے حملہ کرتا ہے یہ پھر متحد ہو جاتے ہیں. یہ ایرانی قوم کو نہیں سمجھ پا رہا، اس وجہ سے ان کی کیلکولیشن میں بار بار مسٹیک آتی ہے. بی بی سی پتا نہیں کتنی دفعہ کہتا ہے اب 6 مہینے میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، 30 سال سے کہہ رہا ہے 6 مہینے میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں. فلسطینی حکومت پر امریکہ کا دباؤ کہ اسرائیل سے مذاکرے کرے، کیا وجہ ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، امریکہ اس بات سے ٹینشن میں رہتا ہے کہ وہاں پر اسرائیل کے لیے کوئی خطرناک تحریک چل اٹھے اور اس سے اسرائیل کے وجود کو خطرات نہ ہوں، تو جہاں کہیں تحریک اٹھنے کا امکان ہوگا وہ کوشش کریں گے وہ مذاکرے کریں تاکہ وہ تحریک دب جائے. لبنان میں اسرائیلی جاسوسوں کی گرفتاری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حزب اللہ اسرائیل کو بار بار کہنا یہ چاہتی ہے کہ ہم پر حملے کی کوشش مت کرنا، چونکہ ہم تمہیں جانتے ہیں تو ہمارا سر کے ناس پڑ جائیں گے. حزب اللہ بار بار کہتی ہے اگر ہم پر حملے کی ضرورت کی ہم ایٹ سے ہی بھیجا دیں گے. حزب اللہ جانتی ہے کہ امریکہ کی پلاننگ میں ان پہ حملہ ہے، ہم ان جانتے ہیں کہ امریکہ کی پلاننگ میں ان پہ حملہ ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو روکنے کی کوشش کریں، تم ہمیں بے خبر مت سمجھو، ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں. ترکی کا اسرائیل کے خلاف اتنا سخت موقف کیوں ہو گیا ہے؟ دو امکانات ہیں، ایک یہ لوگ مخلص ہیں ایران کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اسلام کی عزت کے لیے، نمبر دو پبلک کو ایران کے نیچے جاتا دیکھ کر امریکہ نے ایک پپٹ کھڑا کیا ہے تاکہ پبلک کو ایران سے دور کرے. یہ پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ امریکہ نے دیکھا کہ سنی ایران کا ساتھ دیتے ہیں، دنیا اسلام ایران کا ساتھ دیتا ہے، تو انہوں نے ایک سنی اسٹیٹ کو، ایک پبلک کو جو سنی مشہور ہے، اینٹی امریکن سینٹیمنٹس نے اس جگہ تک پہنچایا ہے کہ ہم عام آدمی ایران کی طرف نہ جائے ٹرکی کے پاس جائے، ان کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. البتہ امکان ہے کہ لوگ واقعی مخلص ہو رہے ہیں. میں نے کہا سوال کم لکھیے، اور میرے خیال میں ایک آدمی ایک ہی سوال کرے، پچھلے دفعہ 3 سوال، اس میں بھی 3 سوال ہیں. لکھا ہے کیا متحدہ مجلس عمل دوبارہ فعال ہو رہی ہے یا یہ ایک فقط مولانا فضل الرحمان کا ڈراما تھا، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں، ابھی تو دوبارہ گزارا نہیں ہوگا. فضل الرحمان ہر دور میں اقتدار ہی میں ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی امیر شام کی طرح حکومت اور اقتدار کی حویث ہے یا کیا بولے؟ آپ فضل الرحمان کو متحد پر اظہار سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے جو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو حویث ہے؟ حویث نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے تو سب کے سامنے بات یہ ہے کہ کس قبیل کے لوگ ہیں، کس ٹائپ کے لوگ ہیں. چند مخصوص ذہن رکھنے والے علماء کا ایک سیکولر تنظیم کے کارکن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا کیا مناسب ہے؟ یوں لگتا ہے وہ تشیع کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب میں اس کو کیا تبصرہ کروں؟ بولوں تب مصیبت، نہ بولوں تب مصیبت. تو جو میں کر سکتا تھا وہ یہ کہ سوال پڑھ دیا، میں نے سینسر نہیں کیا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں صحیح ہے، میرے خیال میں صحیح ہے، شاید شخص کے لیے صحیح ہے. اس سے بدتر یہ ہو کہ کوئی ٹیلیفونک خطاب کر رہا ہو اور اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہو اور سر کے اوپر زخم بھی ڈال دیا اور برا ہو گیا. ہم لوگ اپنے سر انصاف نہیں کر رہے. اچھا، اس کو ہم سمجھ لیں سیاست کر رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ لیں سیاست کر رہے ہیں. ایک پارٹی کو اپنی ہمدردی سے نزدیک کر رہے ہیں. کس پارٹی کو نزدیک کر رہے ہیں؟ جس نے عاشور چیڑوں کے لیے ہمارا خون بہایا ہے. اللہ نہ کھلے آپ اس کے لوگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو کر رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے، وہ پھر بھی کریں گے اور اس پر فخر بھی کریں گے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، اس پر فخر بھی کریں گے. لکھا ہے خاندان سے حسن نصر اللہ اور احمد نجات کا بیعت اسرائیل کی نابودی قریب بر بیان دینا مستقبل میں کیا نظر آتا ہے؟ میں پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے اسرائیل کے اندر بقا کا امکان نہیں ہے. زوال کب ہے یہ طے ہونا، بقا کا امکان نہیں ہے. اگر ملک کی بقا کے لیے ایلیمنٹس طے ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے، اسرائیل میں بقا کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی اگلے مثلاً فرض کریں ایسی رینڈملی اسپیکنگ 25 سال میں آیا اسرائیل کے باقی ہونے کا امکان ہے؟ اگر کوئی یہ کہے 25 سال کے بعد 2035 میں اسرائیل ہوگا، قاطعیت سے کہہ سکتے ہیں نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا. اس ملک میں بقا کا کوئی امکان نہیں ہے. کب گرے گا یہ نہیں مانا، یہ نہیں کہہ سکتے کب گرے گا. قطعاً 25 سال تک باقی نہیں رہے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکی تحقیقاتی ادارے بھی کہتے ہیں 25 سال تک نہیں رہے گا اس میں بقا کا امکان نہیں ہے. یہ لوگ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس بقا کا کوئی امکان نہیں. 25 سال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نسل چینج ہو جائے، ایک نسل چینج نہیں کر پائیں گے. 30 سال میں نسل مکمل چینج ہوتی ہے، ایک نسل چینج نہیں کر سکتے، ان کے پاس بقا کا کوئی امکان نہیں.
اب میں سوچتا ہوں میں اتنا برداشت کروں جتنا میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. اور میں ایک ایک بات بار بار کہہ کر آپ کو بھی نہیں تھکانا چاہتا کہ مثلا میں آپ کو اپنا انالیسس بار بار آپ کو سناؤں، بار بار آپ کو سناؤں، تو میں سوچتا ہوں کچھ آپ پر رحم کروں، کچھ نہ کر میں پہ رحم کروں اور آپ کو بھی بریک دوں اور خود بھی بریک دوں کہ بھائی ٹھیک ہے، دو تین مہینے ایک دفعہ آئیں گے، دوبارہ اپنی ساری تان بان جوڑنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہاں پہنچتے ہیں. ہم اگر فیصلہ کن مرحلوں میں داخل ہونے لگے تو ہم اس کو جلدی جلدی کرنا شروع کر دیں، اور اگر دیکھا کہ نہیں ابھی معاملہ اتنا فیصلہ کن نہیں ہے، ابھی بیچ بیچ میں چل رہا ہے، میرا ارادہ نہیں کہ ابھی کرنے کا، میں سوچا تھا ایک مہینہ اور گزر جانے دو تاکہ ایک فیصلہ کن جگہ پہنچ جائے جہاں سوچیں بھائی ہم غلط تھے یا ہم صحیح تھے. تو میں نے کہا چلو ابھی 3 مہینے کہا تھا، ابھی 3 مہینے پورے ہو گئے، بات کر لینی چاہیے. پر ابھی ہم بالکل فیصلہ کن جگہ پہ نہیں پہنچے جس کو عام پبلک بھی کہہ سکے کہ فیصلہ کن ہے. ابھی آپ کو دیکھ کے کہیں گے نہیں، ابھی بھی بیچ بیچ میں ہمارے نزدیک بیچ بیچ میں نہیں ہے، ہم اینڈ پہ بہت نزدیک آ گئے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی چیز بیچ میں نہیں ہے اس بار، ہم بالکل اینڈ پر ہیں اس بار. لیکن بہار ابھی پبلک عام لوگ اس طرح نہیں دیکھیں گے، تو ٹھیک ہے تھوڑا اور نزدیک آ جائے تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں ہم سیکنڈ آپشن نہیں ہے، ہم جو ہمارا وہ ہو رہا ہے. بار
ہم وہی بات کہیں گے کہ ہم تھرڈ کوارٹر کے مڈل میں ہیں. یو سیڈ ارلیئر دیٹ سیکنڈ کوارٹر ول بی ریڈ زون, بٹ ڈو یو سے نو؟ میں مسلسل کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم ریڈ زون کے اندر ہیں. یہ مثال اور میں ستمبر اکتوبر کو کہتا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے, میں پہلے اس کر چکا ہوں, آسانی سکون سے نہیں گزرے گا. اور بارہ ابھی میں اس لیے کہہ رہا تھا دو ایک ڈیڑھ مہینہ اور گزر جاتا, ستمبر اکتوبر بھی ختم ہو جاتا, تو پھر یہ ہوتا تھا بھائی ایک پولے کر دے, ہوا نہیں ہوا, تو پھر ایک جگہ پہ پہنچ جائے کہ ٹھیک ہے آپ کا ریڈ زون, اور ریڈ زون ختم ہو گیا, ابھی بھی ریڈ زون چل رہا ہے, ابھی ہم کوئی خاطر یہ کس آنے کی بات نہیں کہہ سکتے. ابھی ایسا ہے اس دفعہ بند کریں تو پھر دو مہینے بعد دیکھیں, سال کا اگست کی چھ تاریخ ہے, تو ہم ستمبر گزار دیں, اکتوبر گزار دیں, نومبر پہ شروع دیکھیں, ستمبر اکتوبر نومبر پہ دیکھیں تین مہینے, تو پھر ہم بہت اچھی جگہ پہ پہنچ جائیں گے اس بات کو دیکھنے کے لیے بالآخر آخرکار کیا ہوا, وہ ریڈ زون گزر گیا ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جن بار اس کے اوپر سوچیں گے, اگر کچھ ایونٹس ہوئے تو اس کے اوپر سوچیں گے. ہر اسی کے قرن کی سیٹ آف شاہ عبداللہ آف لبنان فور سیریا. ہاں شاہ عبداللہ لبنان تک نہیں ہے, یعنی شاہ عبداللہ آف سعودیہ کو کہنا چاہ رہے ہیں, سعودیہ کو شاہ عبداللہ کو سیریا بھی ہے. ہاں یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے کہ شاہ, اچھا یہ تھوڑا سا مس کر دیا میں, ایک طرف سے سعودی عرب کا شاہ عبداللہ اور سیریا کا اثر, یہ دونوں لبنان ایک ساتھ پہنچے ہیں, یہ سگنیفیکینٹ ہے, یہ دونوں ایک ساتھ پہنچے, بہت سمبولک کام کیا انہوں نے, ایک دن میں یہ دو خانے دھڑے ایک ساتھ لبنان پہنچے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں لبنان کی داخلی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یہ لبنان کی داخلی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ داخلی جنگ شروع ہونے والی, کسی بھی وقت لبنان میں داخلی جنگ شروع ہو سکتی. پاک بھارت مذاکرات میں پاکستانی وزیر خارجہ کی ناکامی اور انہوں نے جھوٹا بیان کیوں دیا, کیوں ہو گیا, کس طرح کر رہے ہیں, کبھی سچ بولا تھا, اب تو اس نے جھوٹا بیان کیوں دیا, پاکستان سے جھوٹ ہی بولتے ہیں لوگ, کبھی سچ کہاں بولتے ہیں, تو یہ ہمیں کیا توقع کر رہے ہیں, لوگ سچ بولتے ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں سیاست یعنی جھوٹ, ہمارے دل قسم کی سیاست کرو, یہ تو سمجھتے ہی ہیں, ہم دیندار بھی یہی سمجھتے ہیں, تو جب دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں تو کہتے ہیں سیاست یعنی جھوٹ بولنا جائز ہے, اور دین میں سیاست کرنی چاہیے, اس کا مطلب ہے دین میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, ہم کب سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, چاہے سیاست کرنا کہیں گے نہیں بولا جا سکتا. تو پاکستان کے وزیر خارجہ کی کیا غلطی بیچاری ہے, وہ تو پلا بڑا اس ماحول میں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو کرنا ہی ہے, کیا وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسائل سر اٹھا رہے ہیں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ٹینشن کریٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے, البتہ ظاہر ہے کہ ایک جینوئن پرابلم کشمیر کے اندر ہے, لیکن لوگوں کو آزادی نہیں ہے, لوگوں کے اوپر دباؤ ہے, لوگوں کے اوپر ظلم ہے, تو جب تک یہ جینوئن پرابلم ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے, کبھی نہ کبھی مسائل سر اٹھاتے رہیں گے, چاہے میڈیا کتنا ہی ان کو دبائے, بالآخر انسان ہے, آزادی کی خواہش ان کے اندر بھی ہے, ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, وہ کتر سر دبائیں گے, کبھی نہ کبھی دوبارہ ان کا سر اٹھتا ہے, یہ کچل دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں, اور اب یہ ہے کہ اب جو یہ سر اٹھاتے ہیں اب جینوئن سر اٹھا رہے ہیں, میرا اپنا خیال ہے, یعنی پہلے ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے بھائی پاکستان نے مدد کی اس لیے سر اٹھا رہے ہیں, اللہ کرے کہ اس دور میں پہنچے کہ اپنے بلبوتے کے اوپر مقابلہ کرنا شروع کریں, پھر ان کو فتح نصیب ہو, جب تک کوئی قوم خود اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی اس کو فتح نہیں ملتی, لبنان میں اور فلسطین میں یہی فرق تھا, لبنانی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے انہوں نے اسرائیل کو شکست دینے کا ارادہ کیا, لیکن فلسطینی ہمیشہ دوسروں سے توقع کرتے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کا پاکستان کے خلاف بیان اور وہ بھی بھارتی سرزمین سے, کیا بھارت کی امام پر ہے, بھارت بڑا ملک ہے, اس کی نیشن بہت زیادہ ہے, اس کو پالش لگانے کی ہر ملک خواہش کرے گا, خاص کر اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, ہر جگہ چیز بند ہو رہی ہے, اور انڈیا اور چائنا میں دونوں میں گروتھ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انگلینڈ کو وزیر اعظم جائے گا, البتہ کاش کوئی یہ سوچے کہ انگلینڈ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, کاش کوئی یہ سوچتا, انگلینڈ کی کوئی حیثیت نہیں, انگلینڈ کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچائے, تو ہم کیوں اس کی بیان کو یا اس کے کہے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ 80s میں ایک صاحب تھے اکانومسٹ بہت اسٹرانگ, وہ ایک دفعہ تشریف لائے کہیں پر, میں ان سے ملنے کے لیے گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا فیوچر دیکھتے ہیں, میں نے کہا فیوچر بہت برا ہے, مثلا میرے پاس کیا فیوچر برا ہے, امریکہ کا فیوچر کیسا, انہوں نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا, میں نے کہا انگلینڈ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, कहेंगे देखो, उन्होंने कहा देखो भाई
ऐसा होगा कि अंग्रेजों के पास बिस्कुट चाय में डालकर खाने की सेवा कुछ नहीं बचेगा। सही, मैं आपको कह रहा हूँ कि सर ये इंग्लैंड का अवसर बहुत बड़ा होगा, और जो दोस्त अभी मुझसे पूछते हैं ना मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ जाऊंगी नहीं जाऊंगा, मैं उनसे कहता हूँ भाई कम से कम वहां तो मत जाओ, कहीं और चले जाओ, इंग्लैंड का अवसर बहुत बुरा होगा। आप इसको देख लीजिए कालाबार डैम का क्या पस मंजर है, इसके बनाने में क्या क्या मुश्किल है, अब तो सिर्फ पानी पानी है और वहां पर डैम का कोई इम्कान नहीं है, अभी तो पानी चले आप। अच्छा फिर चार सवाल, हर आदमी तीन चार सवाल क्यों कर रहा है, अभी चार सवाल वाले को रोक लेते हैं, एक एक सवाल वाले। चीन अब दुनिया का दूसरा बड़ा इक्तिसादी देहास मुल्क हो गया है, क्या चीन की इक्तिसादी बोरान से उलट है? जी हाँ, काफी इतना उलट है, अलबत्त चीन भी फंसेगा उनको भी पता है, तो वो क्या कर रहे हैं अपनी स्पीड को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे बहुत बड़ा झटका आने वाला है, ऐसा ना हो झटका 100 की स्पीड में टॉप ब्रेक लग जाए, तो वो इस खातिर अपनी इकोनॉमी को स्लो कर रहे हैं, उनको पता है कि झटका बहुत बड़ा आने वाला है नहीं सह पाएंगे, उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। और मतलब कोई कह रही है कितनी अहमक कौम है कि उनका मुल्क तरक्की कर रहा है और वो कह रहे हैं इसको स्लो करो किसी तरीके से, क्योंकि उनको पता है बबल है, उनको पता है बुलबुले की तरह फट रहा है और ये जब सब फटेंगे तो ये बहुत बुरा फटेगा, तो इस खातिर उसको स्लो डाउन कर रहा है कि भाई इतनी स्पीड मत दिखाओ, आगे बहुत बड़ा स्पीड देकर आ रहा है। और समझ रहे चाइनीज बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अमेरिकन कहां पहुंच रहे हैं और उनका अंजाम क्या होने वाला है। दुबई के हालात के बारे में कुछ फरमाए, छोड़ दो दुबई वाले बेचारे वैसे प्रेशर रह रहे हैं आजकल, उनके दिल की हालत बहुत खराब है, उनको मजीद डराने की कोई जरूरत नहीं, अभी उसको मन डरा है, अभी जो कुछ उनके साथ होना है वो उनको खुद नजर आ रहा है, काफी हद तक क्लियर है। शारजा में 6 घंटे लोड शेडिंग होती है, पता हमारे भाई बंदे ज्यादा गए वहां पर, हमारा असर पड़ गया उनको, 6 घंटे लोड शेडिंग है, उनकी बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई इम्कान है ही नहीं, ग्लास टावर्स होते हैं सब पैक होते हैं, 6 घंटे लोड शेडिंग होती है, आप सोचें क्या होता है, 40-40 मंजिला 50-50 मंजिला इमारतें कॉमन है, 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि भाई बिजली जाने से पहले घर के अंदर पहुंच जाए वरना 40 मंजिल चढ़ना पड़ जाए, आप सोचोगे क्या होगा, नहीं मान रहे थे ना कि वहां पे ये हो सकता है। 3-4 साल पहले मैंने दुबई में पता ही लेक्चर में कहा था यहाँ पे ये होगा, तो जो मेरे मेहमान थे मेजबान थे वही मुझसे कहते भाई ये लेक्चर रिपीट नहीं करना है, बेइज्जती हो जाएगी घर में उनकी, अगर नहीं पता तो क्या होगा, भाई होगा देख लो देख। अच्छा सुनिए खबर आई है, अब लिखा अभी थोड़ी देर पहले आसिफ अली जरदारी को भी बर्तानिया में जूता मारा गया है, आप कैसे देखते हैं इसको, मैं घर में जाके क्लिप देखूंगा, अभी तो देखा ही नहीं, आदमी बहुत मजबूत है एक जूते से नहीं जाएगा, एक जूते से नहीं जाए, बहुत कुछ होना चाहिए, मतलब उनको पता है कि उनके पीछे अमरीका है, और आदमी इस एतबार से अजीब है कि पूरी दुनिया भी कुछ बोले मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा, अकल नहीं, तो इसमें यह है कि विचलने का मामला, बस ये है कि इंसान दुआ नहीं करता जितनी जल्दी चला जाए मामला कुछ बेहतर हो जाएगा, अलबत्ता उनके लिए कोई कह जाएगा इससे बुरा है, हाँ होता तो मामूलन यही है कि एक जाता उससे बुरा आता है, लेकिन इसको देखकर मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर है, इसको देखकर मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर आए, तो इस खातिर मैं कहता हूँ कि नहीं कि चला जाए बेहतर, सबके लिए बेहतर, सबके लिए बेहतर। एक बादशाह गया एक जगह पर, वहां पर एक फकीर बैठा हुआ था, फकीर टाइप का आदमी, पीर फकीर जैसे आरिफ था, बताओ हम लोग उर्दू में पीर फकीर से कुछ और समझने लगे, आरिफ उसने कहा मेरे दुआ करो, उसने कहा भाई मैं बादशाहों को दुआ नहीं करता जाओ अपने काम से, उसने कहा नहीं मेरे दुआ करो, वो मना करता रहा इसरार करता रहा, उसने कहा अच्छा अगर मैं दुआ करूँ तो फिर ये नहीं कहना क्या दुआ की, कहने लगा हाँ ठीक है, कहने लगा खुदा इसको जल्द अज जल्द दुनिया से उठा, उसने कहा वो भी ये क्या दुआ की है, मौत की दुआ की, उसने कहा तुम जितनी जल्दी जाओगे सबके लिए बेहतर है, बंदों के लिए बेहतर है क्योंकि तुम उनको जोर करते हो, वो बेचारे तुम्हारे जोर से निजात पा लेंगे, तुम्हारे लिए भी बेहतर है क्योंकि तुम जानना तैयार कर रहे हो, जितनी तैयार कर ली ये तुम्हारे झेलने के लिए बहुत ज्यादा है, मजीद तैयार रखो, तो मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ सबके लिए बेहतर है उनके लिए भी, कि यहाँ से उनके लिए भी बेहतर है, ये अभी मानेगा नहीं कोई।
لكانت ايران left alone by لبنان etc. then who will be friend of Iran? Is China or Russia? کیا خدا کافی نہیں؟ کیا خدا کا نظام کافی نہیں؟ مثلا ایران نے 30 سال لبنان کے بلبوتے پہ جنگ کی، لبنان کو خود ایران نے بنایا ہے، کھڑا تھے اپنے پاؤں پہ آیا. مثلا پچھلی دفعہ جب پوری دنیا ایک ساتھ ہو گئی تھی اور ایران اکیلا تھا تو چائنا نے ہیلپ کی تھی کیا؟ رشیا نے ہیلپ کی تھی کیا؟ اب اکیلے جنگ لڑیں گے؟ اس 8 سال میں انتہائی کمزور تھے، تب پوری دنیا سے لڑے تھے، اب تو بہت مضبوط ہیں، خدا پہ اعتماد کر، وہ بھی خدا پہ اعتماد کر. آپ حضرت مسلم کا خطبہ سنیں جو انہوں نے ان پچھلے سال کے سانحوں کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور عجیب خطبہ. آپ اس خطبے کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ اردو میں یا انگلش میں وہ بات نہیں ہوتی جو ان کے لہجے کے اندر، یا وہ چیز نہیں آ سکتی. نہیں، عجیب خطبہ. مطمئن ہے یہ لوگ اپنے اوپر بھی انحصار نہیں کر رہے. اگر حبر موزم ان کے جیسے لوگوں کی بات کریں تو وہ اپنے اوپر بھی انحصار نہیں کرتے، صرف خدا پہ انحصار کرتے. جانتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے، اور خدا منحصر ہے بھی صرف خدا پہ، ہاں کوشش پوری کرتے ہیں. اگر جنگ ہوتی ہے تو جو مسلمان حضرات امریکہ میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ واپس آنے کا موقع ملے گا یا وہاں زندگی بچے گی؟ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ کیا ہوگا، ڈپینڈ کرے گا امریکہ کی صورتحال کتنی بری ہو جائے گی. امریکہ کی صورتحال کتنی بری ہو جائے گی، جتنی صورتحال بری ہوتی چلی جائے گی ان کے لیے بدتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ظاہر پھر امریکنز بہت زیادہ نیشنلزم کی طرف جائیں گے، اور نیشنلزم کی طرف جانے کے نتیجے میں جو دوسرے ممالک سے لوگ وہاں پر ہیں، اور اسپیشلی جن کا سب کانٹیننٹ سے تو ان کو رشتہ ناتا جڑتا ہے، ان کے لیے حالات سخت سخت ہوتے چلے جائیں گے. پر لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، گرین کارڈ ہولڈر کے عشق کرنے والے کم نہیں ہوں گے، وہ ابھی بھی گرین کارڈ سے عشق کرنے والے بڑھیں گے جب تک کہ وہاں سے دھکے دے دے کر نہیں نکلے. ابھی بھی عشق ختم نہیں ہوا. امیر مومنین فرمایا تھا کہ دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں اور جا کسی اور کو دھوکا دے، تو کیا امیر مومنین کے دنیا کو طلاق دینے سے دنیا کے عاشق کم ہوئے؟ نہیں. مصیبت ہے نا کہ جب تک انسان انجام نہیں دیکھتا اس سے پہلے اپنے عاشقانہ مزاج کو ترک نہیں کرتا، تو وہ تو کرتا ہے غلط سے. لکھا ہے صدر احمدی نژاد نے کہا کہ امریکہ اگلے 3 ماہ میں کہیں نہ کہیں جنگ مسلط کرے گا. ہاں میں اسے عرض کر رہا ہوں، اپنی خدمت میں ایک بیان تھا، میں نے نہیں پڑھا تھا، ایران کا میرے پاس وسائل نہیں تھے انٹرنیٹ وغیرہ اس وقت، تو اس میں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ احمد نژاد نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ مسلط کرے گا اور ہمیں پھنسانے کے لیے 3 ملکوں پہ حملہ کرے گا. نہیں جانے کا کہ جنگ مسلط کرے گا اور ہمیں پھنسانے کے لیے 3 ملکوں پہ حملہ کرے گا، جس نے مجھے کہا، میں مجھے نہیں یاد، میں ریفرنس نہیں دیکھ پایا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ میرے پاس دسترسی میں نہیں تھا. تو میں سوچا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہو کہ واقعی احمد نژاد نے کہا کہ امریکہ جنگ مسلط کرے گا اور ہمیں پھنسانے کے لیے 3 ملکوں پہ حملہ کرے گا، تو تیسرا ملک کون سا ہوگا؟ ایک تو چلو لبنان، پھر بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرا فلسطین کو تو پہلے گھسا ہوا اسرائیل، اس کو تو ہمیں کہا جاتا ملک نہیں کاؤنٹ کرتے، امریکہ تو کاؤنٹ نہیں کرتا، چلو دوسرا شاید لبنان کے بعد سیریا کاؤنٹ کر لیں، تیسرا کون سا ہے؟ پھر مجھے پہلی دفعہ لگا کر بھائی کہیں ہم تو نہیں ہیں، ہماری والی دنیا ہی ہے. میں پہلے میں سوچتا تھا کہ ہماری باری آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے ہم سب کچھ دے رہے ہیں، تو ہماری باری کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جب سے ڈرون ہو رہے ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے نہیں ابھی باری کا امکان ہے، اس کا مطلب ورنہ کم وقتوں میں سب کچھ مل گیا تھا، پھر اب ڈرون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی ہمارے پر چانس ہے. تو پھر اب یہ سمجھا بھائی اسلام آباد پہ ہوگا، چونکہ باقی جگہ تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کوٹا شوٹا اور ایٹامک ریئیکٹر ادھر ادھر ہی ہے، باقی تو خدا جانتا ہے کیا بچا ہے. ملت تشیعوں کے کردار کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اس صورتحال میں ہمارا کوئی واضح قومی کردار نظر آ رہا ہے؟ بعد میں ایک پارٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں اسکپ کر رہا ہوں، کہ بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی حساسیت ایجاد ہو. ہم لوگوں کو کردار واضح نہیں ہے کیونکہ ہماری پلاننگ واضح نہیں ہے، ہماری پلاننگ واضح ہوتی تو ہمارا کردار واضح ہوتا. ہماری پلاننگ واضح اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پلانرز
کام کے لیے فی الحال نہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے ہم لوگ یتیمی کے ایک دور سے گزر رہے ہیں. اس دور میں تھوڑی بہت نیچرلنیس بڑھ رہی ہے, تھوڑی بہت عقل بڑھ رہی ہے, لیکن ابھی اتنی نہیں بڑھی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کو چلانے کے قابل ہو جائے, نہیں سکتے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کوششوں میں مشغول ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ اس پاؤں کو اتنا فکری بلوغ دے دے کہ یہ اپنے بارے میں کردار کے بارے میں واضح حکمت عملی اختیار کر سکے. ابھی بہت واضح نہیں ہے. کیا پاکستان آرمی ایٹمی اور دیگر تنصیبات پر امریکہ کو بیٹھنے دے گی؟ صدارت کو تو بچا نہیں سکے. اب ایک ایٹمی تنصیبات رہ گئی, یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ موجودہ صدر آرمی کی حمایت سے آیا ہے تو فتح نظر نہیں آ رہا, یہ مکمل اوپر سے آیا ہے, مکمل اوپر سے آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی اس وقت اسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں ممکن کوئی یہ کہے کہ انہوں نے صدر کو بھی جانے دیا ہو, لیکن اگر ایڈمی تنصیبات کو بھی جانے دیں گے تو ان کے پاس خود کچھ نہیں بچے گا. ہاں یہ وہ واحد ریزن ہے جس کی بنیاد پر آرمی شاید نہ جانے دے, شاید نہ جانے دے, لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو ہم لوگ کس پوزیشن میں. اچھا انہوں نے کچھ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کہا ہے, لیکن انہوں نے مشرف زرداری اور نواز کے بارے میں کچھ پوچھا ہے کہ کیا ہوگا. اب فی الحال سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب لوگ ساری پارٹیز انتظار کر رہے ہیں. یہ سب کو ایک بات کا پتا ہے کہ زرداری صاحب کو امریکہ ڈائریکٹلی لے کر آیا ہے کسی واسطے کے بغیر, تو کوئی پارٹی ان کے خلاف اسٹینڈ کرنے کی طاقت نہیں دکھا رہے. مشرف صاحب نظر نہ نواز شریف نہ کوئی اور, کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے ڈائریکٹلی کھڑے ہو کر امریکہ کے مقابلے میں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے. تو سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کو بدلنے کا کب ارادہ کرے, اور سب اشارے کرتے رہتے ہیں, انڈیکیٹرز دیتے رہتے ہیں کہ اگر آپ بدلنے کا ارادہ فرمائیں تو ہم ہیں. سب کہتے رہتے ہیں, مشرف بھی کہتے رہتے ہیں میں واپس آنے کو تیار, اور نواز شریف صاحب بھی, یہ سب لوگ, لیکن اس وقت کوئی نہیں بول رہا. تو میرے کو پتا ہے اوپر سے آیا, اور اتنا اوپر سے آیا ہے کہ اس سے لڑنے کی فی الحال طاقت نہیں. لکھا ہے اس پر گلگت بلتستان میں جو صوبائی اختیار دیا گیا ہے اور گلگت بلتستان میں بہت سی پارٹیاں داخل ہو چکی ہیں, اس کے متعلق کوئی بیان کریں کہ یہ وہاں کے عوام کے کیا ہے, مفید ہے یا نہیں. مفید, مفید لکھا, اور وہاں کے عوام کی اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے. بھائی اس نظام نے جو جہاں پہ 60 سال سے چل رہا تھا کچھ دیا تھا کہ اب وہاں کا کچھ دے گا. وہ جو وہاں پہ گلگت بلتستان کا ہوتا ہے ایک اصلی حق, وہ یہ کہ ان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہیے, ایک ان کا حق ہے کہ ان کو وسائل کے اندر شرکت کرنی چاہیے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وسائل میں شرکت ہو جائے گی مشکلات میں شرکت نہیں ہوگی, تو نہیں بھائی یہ پورا پیکیج آتا ہے. تو اگر یہ انتخابات آ رہے ہیں تو انتخابات کے ساتھ ایک پورا پیکیج ہے وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ سلیکشن نہیں کر سکتے کہ ہم انتخابات لیں گے گندگی نہیں اٹھائیں گے, نہیں گندگی ساتھ آتی ہے, تو وہ آپ کو ساتھ اٹھانی پڑے گی. اب یہ کہ آپ فیصلہ کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ فائدہ مند ہوا یا نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا, لیکن یہ گندگی اٹھانی پڑے گی, یہ ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے. اگر قوم بہت ہوشیار ہوتی تو اس مصیبت سے بچ جاتی, اگر وہاں قوم بہت ہوشیار ہوتی تو وہ بچ جاتی, لیکن ان کے درمیان پہلے ہی اتنا زیادہ ہوم ورک کیا انہوں نے کہ اتنی ہوشیار نہ رہے, اگر کبھی رہی ہو کہ اتنی ہوشیار نہ رہے, اور جب یہ پورا پیکیج آئے تو وہ لوگ اپنے طور پر کوئی کام نہ کر سکیں سوائے باہر سے ڈکٹیشن لینے کے, خود کوئی کام نہ کر سکیں, انہیں بہت محنت کی انہوں نے. ابھی وہ چار سوال والا پیپر بھی آپ کی خدمت میں پڑھ لوں اس کے بعد ختم کرتے ہیں. لکھا ہے کہ ایران پر سلامتی کونسل کی جانب سے پابندی اس وقت ان حالات میں کیا اشارہ دیتی ہے, وہی جس کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جنگ سے نزدیک ہو رہا ہے. کیا عبد الملک لیگی کو پھانسی دینے میں ایران نے جلدی نہیں کی, کیا کرتا سنبھال کے رکھتا تو کیا کرتا, اگر بچا کے رکھتا تو کیا ہونا تھا مسئلہ. اور جند اللہ نے بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی ہے, کس دشمن نے بدلے لینے کی دھمکی نہیں دی ہے, اور میں یہ سمجھ رہے ہیں دشمن ہم سے یہ کہے گا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, نہیں کہے گا, ہمیشہ دھمکی دے گا, ہمیشہ آپ کی جان کے پیچھے پڑے گا. دشمن سے دشمن بن کے دیکھنا ہوتا ہے, یہ دشمن ہے, خدا پاک کے بندوں کا دشمن ہے. اب اس سے کیا توقع کریں کہ یہ نرم زبان اختیار کریں گے, لوگ تب کو معلوم نہیں کریں گے. دیکھا یمن میں دوبارہ جنگ شروع ہوگی یا ہو گئی, انہوں نے حمزہ بھی ڈالا ہوا ہے, اس کے بعد حسن مار بھی لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کہ ان کا یہ مطلب کیا ہو. القاعدہ نے یمن میں اسلامی خلافت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے, کیا یہ خبر صحیح ہے؟ مجھے بہت اچھا نہیں معلوم, مجھے بہت اچھا نہیں معلوم. اگر انہوں نے فرضاً کیا بھی ہوگا تو ان کا شاید کوئی ٹیریٹری ہوگا جس کے اندر انہوں نے ایسے کوئی اعلان کر دیا ہو. اس میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, جب ایران نے اسلامی حکومت بنائی تھی تو اس وقت ضیاء الحق نے بھی اس کو اسلامی جمہوریہ اعلان کیا تھا پاکستان کو, اور اسی طریقے سے پھر یہ ٹرینڈ پھیل گیا تھا کہ جہاں مثال کے طور پر جب وہ افغانستان کے اوپر طالبان نے حکومت بنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی خلافت اسلامی ہے, اور اس کو میں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں کو امیر المومنین کہتے تھے ملا عمر کو. اور اس طرح کی سودان میں بھی ہوا ہے, سودان میں بھی کس طرح بعض لوگوں کے اوپر انہوں نے کہا یہ خلافت اسلامی ہے. سب کا سب اس ٹرینڈ کو کیچ کرنے کے لیے جو لوگوں کے اندر اسلام کے لیے, اسلام سے محبت کرتے ہیں, اس کو کیچ کرنے کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے. آپ کی سماعت کا انتہائی شکریہ, آپ نے جو باتیں پہلے کئی دفعہ سنی ہوئی ہیں وہ ایک دفعہ پھر سنا, اور اس کے اندر کچھ بری بری خبریں اور سن لی. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کہ کچھ دن پہلے ایران میں, تو کچھ دوستوں کے ساتھ بات چیت کی پاکستان کے حالات, تو آخر میں جب ختم ہونے لگا تو کسی پر پتہ نہیں کسی نے کیا بات کی, میں بھائی ساری بری بری باتیں کر رہے تھے, اللہ بہت سے کہ ہمارے پاس بری باتیں کرنے کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. اب ہمارے پاس یہی رہ گیا کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ گڑبڑ کر دی, اس نے یہ گڑبڑ کر دی, یہ گڑبڑ ہونے والی ہے. چونکہ ہم خود پلانرز نہیں رہے ہیں, تو خود منصوبے نہیں ہیں, تو ہم ریئیکشنری پالیسی پر آ رہے ہیں, ہم صرف ریئیکشن دیں. کاش ہم لوگ ان حالات میں ایک پالیسی کے اوپر چلے جاتے, یعنی وہ پالیسی بھی شاید پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن ہم کریں گے نہیں, اس کا ارادہ نہیں ہے, اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ پالیسی صحیح ہے. اور میں اس کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ بنانا, اپنے آپ کو مستقل بنائی, بہترین پالیسی تھی اس وقت. ہمارے پاس 2 سال ٹائم تھا جب ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر 2 سال پہلے کام شروع کر دیتے تو اس وقت ہم لاکھوں پہلے بیت کے ماننے والوں کو مستقل آبادی میں بسا چکے ہوتے, جہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, دنیا خطرے میں, اور دنیا رش کی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی کہ ان کی زندگی محفوظ ہے اور ان کا امن و سکون ہے, ان کی معیشت کو کوئی خطرہ نہیں. دن بھر قسمتی سے ہم نے وہی کیا جو سب کر رہے تھے, اور اس کے بعد خدا نہ کرے اس مصیبت میں پھنس گئے تو کیا ہوگا. پر خدا نصرت کرنے والا ہے, ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اور میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں, خدا متعالیٰ کے نظام سے نا امید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نا امیدی پھیلانا چاہ رہے ہیں, ہم یہ شعور دینا چاہ رہے ہیں کہ حالات سخت ہیں, خدا متعالیٰ پہ توجہ فرمائیں, اپنے وقت کے ایمان سے توسل کریں, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. ہر ٹائم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اب کوئی حل نہیں ہے, نہیں حل ہے, جدوجہد کریں گے, خدا متعالیٰ کے نظام سے وابستگی اختیار کریں گے, اپنے وقت کے ایمان کے اوپر بھروسہ کریں گے, یقیناً حل موجود ہے, ہم کوشش کرنی پڑے گی. تو کوئی نا امیدی نہیں ہے, ہمیشہ امید خدا سے ہے, جدوجہد کی ضرورت ہے, جدوجہد پر دھیان دیں گے ان شاء اللہ مشکلات برطرف ہوں گی. آپ کی سماعت ایک بار پھر شکریہ, خدا ان شاء اللہ ہمارے بات